بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم امنت بالله صدق الله العظيم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه رواه البخاري او كما قال عليه الصلاة والسلام وعن واصل ابن اسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم او كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يزل الله تعالى ينقلني من اصحاب لم يزل الله تعالى ينقلني من اصلاب الكريمة والارحام الطاهرة حتى اخرجنا حتى أخرجنا من أبوي فلم يلتقى على صفاح قط رواه سيدنا إمام عياض في الشفاء وابن الجوزي في الوفاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد المبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله محبت سے ایک دفعہ قصیدہ بردہ شریف کے اشعار پڑھ لیجئے جس انداز میں ہمارے اکابر اور ہمارے اکثر بزرگ پڑھا کرتے تھے فَنْسُبِ لَا ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَافٍ فانسب الى قدره ما شئت من اعظم مولايا صل وسلم دائما دن على حبيبك خلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولايا على حبيب أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدئ منه ومختتم مولاي صل وسلم دائما أبدا ق قصیدہ بردہ شریف کے تمام اشعار اپنی جگہ پر مختلف واردات کا وظیفہ ہے، مختلف آزمائشوں کا وظیفہ ہے، اس کا ہر شعر اپنی جگہ پر ایک وظیفہ ہے جو اکابر نے اس کے تسلسل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ ان اشعاروں میں ایک اشعار، ایک شعر جو ہر قسم کی مصیبت، تنگی، پریشانی اور آفت اور ایسی مشکل جو حل نہ ہوتی ہو اس کے لیے ایک مجرب وظیفہ، جو اسی قصیدہ بردہ شریف کے تقریباً 162 اشعار کے اندر جو ایک بڑا اونچا امتیاز رکھتا ہے کہ دفائے مشکلات کے لیے اور حل المشکلات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جو ایک مؤثر وسیلہ ہوتا ہے اللہ کے فضل سے، میرے کر پڑھ لیجیے۔ وہ هو الحبیب الذی ترجا شفاعته، هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي واغفر لناشدها واغفر لقارئها واغفر لناشدها واغفر لسامعها سألتك الخير يا ذا الجود والكرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه من شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلسل اور اس کی اہمیت اور اس کے انعقاد کے اغراض اور اس مجلس کے داعی اور مؤسس حضور قبلہ محمد طاہر معرفانی نور اللہ طریحہ، آپ کا ذکر مبارک اور اس بزم کے انعقاد کے داعیات، اسباب، محرکات وہ بھی آپ کے سامنے ہمارے محترم بھائی جناب قبلہ محترم محمد امین معرفانی صاحب زیدہ عمرہ، آپ نے ابھی ہمارے سامنے کھڑے ہو کر تھوڑی سی گفتگو اور بڑی مدلل اور بڑی پر اثر گفتگو آپ نے کی۔ اللہ رب العالمین جل والا ہمارے بھائی جناب محمد امین معرفانی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور آپ کی جملہ دینی خدمات جو پاکستان، امریکہ اور پھر مسجد النور کے ذریعے جو پوری دنیا کے اندر جو ایک فیضان اہل سنت و جماعت کا اب بھی جاری ہے، اس کی بہترین جزا سارے اہل سنت کی جانب سے، امت کی جانب سے جناب محترم محمد امین معرفانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، ان کے والدین کو، برادران کو اور اس خاندان کے ہر فرد کو اللہ رب العالمین جل وعلا بے بہا برکتوں سے، ثمرات سے اور جزا سے اللہ رب العالمین متمتع فرمائے۔ میرے دوستو بزرگو، قصیدہ بردہ شریف کے حوالے سے ابھی ہمارے محترم بھائی محمد حنیف معرفانی صاحب زیدہ شرفہ اس کے اغراض کو آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں اور یقیناً ہم بارہا حضرت محمد طاہر معرفانی نور اللہ دریحہ کے عرس میں بھی ان کی دینی ذوق، ان کا دینی تسلب اور قرآن و سنت کے ساتھ ان کی وابستگی، علماء، سادات، مشائخ کے ساتھ ان کا تعلق وہ ذکر کرتے ہیں. وہ یقیناً اہل سنت کے لیے ایک عظیم نعمت تھے. وہ سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معتمد اجلہ خلفاء میں سے تھے. آپ نے اپنی آخری زندگی تک شریعت مطہرہ کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھا اور آخری سانس بھی شریعت مطہرہ کے تابع رہی. اور اللہ کے وہ نیک بندے جن کی قرآن ان کی شب و روز کو ذکر کرتا ہے، اس میں حضرت محمد طاہر معرفانی نور اللہ مرقدہ اپنے اکابر کی تتبع کے اندر یقیناً جن کی زیارت کرنا ہمارے لیے انتہائی اعزاز کا باعث رہا، اللہ کے فضل سے ہم نے ان کو شریعت کا اسی طرح پابند پایا. حضور فرماتے ہیں کہ جب بندے کی عمر بڑھ جاتی ہے تو اس میں زندگی کی لالچ اور مال کی لالچ بڑھ جاتی ہے، لیکن وہ لوگ جو اللہ کے متقی بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ سے ملنے کا شوق بڑھ جاتا ہے. تو میں نے اپنی زندگی میں وہ قیمتی لمحات جو اللہ کے فضل سے اس فقیر کو حاصل ہوئے اور میں نے جو آپ کی خدمت میں گزارے ہیں، ہمیشہ میں نے آپ سے جو دعا کی وہ ہم جیسے بچوں سے یا چھوٹوں سے انکساری فرما کر، اپنے مرتبے سے تنزل فرما کر ارشاد فرماتے تھے، وہ ہمارے لیے یقیناً وہ جملے لائق ست تقلید ہے. خاتمہ بالخیر، دیدار مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ اور اللہ کی رضا. جبکہ ہر بندہ اپنی صحت اور اپنے مال و مقام کو چاہتا ہے، لیکن یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملاقات اور دیدار مصطفیٰ ہی ان کی ولایت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے. علمی ذوق، شب و روز قرآن کریم کی تلاوت، علماء سے شغف، مطالعہ کتاب اور بندگان خدا کی خدمت کے لیے تعویذات اور اللہ رب العالمین کے کلمات سے، بینات سے خلق خدا کو بے لوث فیض پہنچانا، پوری زندگی آپ کی تعبیر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی نیکیاں ہیں کہ ان کے خاندان میں یہ افراد، چاہے آپ کے بڑے شہزادے امین بھائی ہوں یا جناب ہمارے بھائی حنیف معرفانی صاحب ہوں، اور ہم نے صادق بھائی قبلہ رحمہ اللہ کو دیکھا، وہ ہوں، یہ خاندان پر اللہ رب العالمین نے دین کا اور اپنے کرم کا فیضان رکھا. اور ابھی امین بھائی قبلہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ فیض آگے جاری ہے، اور بحمد اللہ تعالیٰ اس خاندان کے آنے والی یوت اور نسل جو ہے اس مادی دور کے اندر اللہ کے نور اور اس پیغام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہے کہ جو مومن کے لیے سب سے بڑا اعزاز اور علم میں سب سے بڑا علم جو ہے وہ قرآن و سنت کا علم ہے. اللہ نے یہ خیرات انہیں عطا فرمائی. اللہ کروڑوں رحمتیں اتارے حضرت محمد طاہر معرفانی رضی اللہ تعالیٰ کی تربت مقدسہ پر، آپ کی اہلیہ کے قبور مقدسہ پر، اور آپ کے خاندان کے جتنے افراد، صادق بھائی قبلہ اور دیگر بزرگ جو یہاں سے روانہ ہو گئے اور دار البقاء کی طرف وہ روانہ ہوئے، اللہ تمام کو غریق رحمت فرمائے اور صبح قیامت تک اس خاندان کو دین کی خدمت کی اعلیٰ جزا عطا فرمائے، اور ہمیں اچھوں کو اچھا کہنے کی اور اللہ کی رضا کے لیے ان سے اپنے دلوں کو صاف، زبانوں کو تر، آنکھوں کو ان کے احترام میں جھکا کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ دین کے جذبے سے اللہ رب العالمین ہمیں ہر ایک سے تعلق اور ہر ایک سے ناطہ عطا فرمائے. میرے دوستو بزرگو، قصیدہ بردہ شریف مقصود اس درس کا، کیونکہ قصیدہ بردہ شریف پر تفصیلاً خطابات گزشتہ دروس میں ہو چکے ہیں، وہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس میں حضرت امام بوسری علیہ رحمت نے، حضرت شرف الدین بوسری علیہ رحمہ نے جو نظریات اور عقائد اور اس قصیدے کے اندر جو آپ نے پیغام دیا ہے، اس پیغام کو گویا کہ سمجھا جائے. اور کیونکہ آپ اپنے دہر کے، اپنے زمانے کے بہت بڑے امام العصر، امام العلماء تھے، آپ کے قصیدے کے اندر حضور سید عالم کی تعریف کے ساتھ تعریف بھی اتنی سچائی اور سنجیدگی کے ساتھ ہوئی ہے کہ یہ قصیدہ بارگاہ مصطفیٰ میں مستجاب ہوا. اس میں صرف محبت اور ذوق نہیں ہے، بلکہ محبت اور ذوق کے دوش پر صداقت بھی سفر کر رہی ہے. قرآن و سنت کی وہ تعلیمات، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی شریعت سے حضور کی امت کا کیسا تعلق ہونا چاہیے، یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن و سنت کی تعلیم کو سامنے رکھ کر آپ نے اسی نظم، اس کو نظم کی زبان دے کر اور علم قوافی کی زبان دے کر، اعلیٰ درجے کے فصاحت اور بلیغ الفاظوں کے ساتھ، عربی جملوں، قوائف، ترکیب کی بلاغت کی اعلیٰ گویا کہ رعایت کے ساتھ اس سچی بات اور ستری بات کو آگے پہنچایا کہ آج تقریباً 800 سال اس کے قریب کا یہ عرصہ ہو رہا ہے، جتنی نعتیں لکھی جا رہی ہیں سرکار کی شان میں، جتنے اکابر علماء نے قصیدے پڑھے ہیں، یہ قصیدہ ان تمام قصائد کا امام ہے. اور یہ بارگاہ الہی میں، کیونکہ حضور کی تعریف اللہ خود فرماتا ہے، اور اللہ اسی بندے کو پسند کرتا ہے کہ جو اس کے محبوب کا ذکر کرے، اس کے محبوب کی تعریف کرے، اس کے محبوب کی توصیف بیان کرے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے. سورہ احزاب کی آیت ہے. امام بخاری علیہ رحمت نے بخاری شریف میں کتاب التفسیر میں اس مسئلے کو چھیڑا کہ اللہ کے صلات پڑھنے کا کیا معنی ہے. صلات کا معنی دعا ہے، صلات کا معنی رحمت ہے، صلات کا معنی نماز ہے. لیکن اس کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو جائے کہ اللہ صلات پڑھ رہا ہے، اور جس پر ذات جو مذکور ہے وہ حضور سید عالم کی ہے، تو پھر کیا معنی یہاں پر اس پوری ترکیب، اس پورے ماحول اور اس پورے سیاق و سباق سے صلات کا معنی کیا نکالا جائے گا کہ صلات پڑھنے والا خدا، صلات بھیجنے والا خدا، جس پر بھیجا جا رہا ہے وہ حضور سید عالم کی ذات گرامی ہے. تو ادھر حضرت امام بخاری رحمت نے بخاری شریف میں ایک معنی اس کا نکالا ہے، جو اس قصیدہ بردہ اور ایسے قصائد جو پہلے اور بعد میں لکھے گئے اس کی وہ تعریف بنتی ہے. آپ فرماتے ہیں صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ، رب کا صلاۃ پڑھنا حضور پر، یہ حضور کی تعریف اور توصیف ہے مجمع فرشتوں کے اندر. اور اس کے لیے الفاظ ہے ثناؤہ عند الملائکہ، حضور کی ثنا تعریف بیان کرنا ملائکہ کے سامنے، ملائکہ کے سامنے تعریف بیان کرنا. تو حضور سید عالم کا ذکر اور آپ کی تعریف، یعنی آپ کو پیدا بھی اللہ نے کیا، شانے بھی اللہ نے عطا فرمائی، درجہ محبوبیت پھر خدا نے خود اتنا دیا کہ خود بھی آپ کی شان بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو میرا محبوب بننا چاہتا ہے وہ میرے اس محبوب کی شان کو بیان کرے. اسی بیان شان کو نعت کہا جاتا ہے، اسی بیان شان کو قصائد کہے جاتے ہیں. اور وہ بیان شان کے لیے جو حضور سید عالم کی پہچان معرفت ہے وہ قرآن کریم میں ہے، وہ حدیث پاک کے اندر ہے، وہ سیرت کے اندر ہے. تو ہر وہ ذات جس کو اللہ نے بولنے کا ملکہ دیا، اچھا لکھنے کا ملکہ دیا، اچھا ذہن اور شاعرانہ مزاج دیا، اس نے جب یہ تمام خوبیوں کو جمع کر کے حضور کی بارگاہ میں خراج پیش کرنا چاہا تاکہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے، تو اس نے ان تمام صلاحیتوں کو زبان بیان، اسلوب، فصاحت، زبان، علم پر تبحر عبور کے ساتھ جو پیغام اس نے اس جامع کے اندر دینا ہے، تو پھر پیغام کیونکہ حضور کی شان بیان کرنا ہے، تو اس نے پھر اپنے قصیدے اور نعت کا پہلا ماخذ اور سورس قرآن کو بنایا، پھر رسول اللہ کے فرمان کو بنایا، پھر اس نے سیرت اور اکابر کے علماء کو بنایا. اسی مواد کو لے کر، اسی شان کو دے کر جب وہ قصیدہ لکھتا ہے تو اس میں عقیدہ بھی آ جاتا ہے، احکام بھی آ جاتے ہیں، فضائل بھی آ جاتے ہیں، سیرت بھی آ جاتے ہیں. تو لہذا جس کو قرآن و سنت کی تمیز نہ ہو، جس کے عقیدے درست نہ ہو، جسے قرآن و سنت میں ذات مصطفیٰ کی معرفت کے مقام اور مدارج کی خبر نہ ہو، چاہے وہ اچھا شعر لکھنے والا ہو، وہ کبھی نعت نہیں لکھ سکتا. لکھے گا تو غلطی کر جائے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نعت لکھنا دو دھاری تلوار ہے، اوپر بڑھتے ہیں تو شرک ہوتا ہے، نیچے اترتے ہیں تو کفر ہوتا ہے. یعنی اوپر گیا تب بھی کٹا، نیچے گیا تب بھی کٹا. اس پر متوازن وہ رہ سکتا ہے جو مقام مصطفیٰ کی معلومات کے ذرائع کو یاد رکھتا ہو. تو مقام مصطفیٰ کی معلومات کا ذریعہ اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے، سیرت مبارکہ ہے اور صحابہ کے اقوال ہے. جو اس علم میں جتنا ماہر ہوتا چلا جاتا ہے اس کا کلام پھر کلام نعتیہ نہیں، وہ عقیدے کا دیوان بن جاتا ہے. میں نے کم الفاظوں کے اندر بہت بڑی تقریر کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس کو میں کھولتا تو پھر ایک تفصیل بنتی. لہذا ان جسر دور حاضر میں یہ ملکہ بیان زبان اور عقیدے کے ساتھ، رعایت کے ساتھ، کہ جتنا سترا عقیدہ ہے ویسی پاکیزہ الفاظ سے اس کی غمازی ہو رہی ہے. دور حاضر میں زبان و کلام اور معرفت و دلائل کا یہ سنگم ہمیں کہیں نظر آتا ہے دور حاضر میں، تو بلا مبالغہ وہ مجدد ملت حاضرہ، معید ملت قاہرہ، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کی ہدایت کی بخشش. کہ اگر ایک تو سن لیجیے، ایک سن لیجیے، ایک تو یہ ہے کہ جیسا حضور کا مقام ذکر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی مضمون کو بیان کرنا، اور ایک ہے کہ اس کے لیے پاکیزہ تصورات، جو شعراء کسی چیز کی تشبیہات، تعبیرات، مثالیں لاتے ہیں، تو پھر بات کو، سچی بات کو مثالوں میں بیان کرنے سے منع نہیں کیا گیا. قرآن میں بھی درجنوں باتیں اللہ نے مثالوں میں بیان کی ہے کہ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ مثال دیتا ہے. ضرب کا معنی بھی مثال کے آتا ہے اور مثل کا معنی بھی مثال کے آتا ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں ضرب المثل، ضرب المثل. ضرب کا معنی بھی مثال کے آتا ہے، اگزامپل دینے کے لیے آتا ہے. تو لہذا قرآن میں بھی دیکھیں اللہ فرماتا، اللہ اگزامپل دیتا ہے ان بندوں کی کہ جو اس کی بارگاہ کے باغی ہوئے، اور ان بندوں کی کہ جو اس کے بارگاہ کے قائل ہوئے اور محبوب بنے. فرمایا جو بارگاہ کے باغی ہوئے عبدن مملوکن، وہ ٹھگ بھکاری اور غلام ہیں، اور فرمایا جو اس کی بارگاہ سے واصل ہوئے وہ ایسے محبوب ہوئے ہیں کہ فرمایا کہ عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء ومن رزقناہم منا رزقا حسنا فو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون. وہ ایسے بندے ہمارے ہیں کہ جنہیں ہم نے صبح شام رزق کے کامل عطا فرمایا، جس کو وہ صبح شام بندوں میں تقسیم کرتے ہیں. فرما ایک وہ بندہ ہے جس کے جیب میں کچھ نہیں ہے تو بانٹے گا کیا، اور ایک وہ ہے کہ جس کے مالک نے اس کے خزانوں کو بھر بھی دیا ہے اور بانٹنے کی اجازت بھی دی ہے. تو فرمایا اللہ یہ دو مثالیں دیتا ہے، باغیوں کی اور محبوبوں کی. باغی وہ ہے جس کا جیب خالی، محبوب وہ ہے جس کے خزانے خدا نے خود بھرے ہیں اور بانٹنے کی اجازت عطا. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 75، اور الفاظ کیا تھے؟ ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال بیان کرتا ہے. گویا کہ حقیقت کو مثال کا جامع دے کر دور اور کلچر کے حوالے سے مضمون کو صاحب ذہن کے قریب تک لانے کا، یعنی سمجھانے کا ایک آسان طریقہ ہوتا ہے. بڑی بات اگر کوئی نہ سمجھ سکے، ہماری اسکول کالجوں میں بھی یہ ہوتا ہے، ڈیفینیشن اس کے بعد ایگزامپل. ایگزامپل اس لیے دی جاتی ہے کہ تاکہ تعریف اور ڈیفینیشن سمجھ میں آ جائے. تو شعرا بھی شاعر اور علم قوائف کے ماہرین بھی جب وہ کسی حقیقت کو بیان کرتے ہیں، اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہیں، کسی شے کے حسن کو بیان کرتے ہیں، کسی چیز کی مذمت کو بیان کرتے ہیں، تو پھر وہ ایک خاص فلسفہ مثالوں کا، وہ تمثیل کا، تعبیرات کا بنا کر اس میں لے جا کر اس کو بیان کرتے ہیں، تاکہ اس میں ایک تغزل، جاذبیت، قبول کرنے کے لیے طبیعتوں کے اندر ایک برنگیختی پیدا ہو جائے، ایک اشتعال آ جائے. تاکہ وہ کلام اگر سیدھا سیدھا ہوتا تو شاید وہ ذوق سے قبول نہ کرتا، لیکن استعارات، تمثیلات، تشبیہات وہ طبیعت میں اور باطن میں ایک جوش اور غلبہ، تغزل اور برنگیختی پیدا کرتا ہے، جس سے بندہ اٹھ کر کہتا وہ کیا بات ہوئی ہے. اگر اس کو شاعرانہ انداز سے بیان کرے تو گویا کہ یہ مزید اس کی چاشنی کو بڑھانے کا ہوتا ہے، اس کو پرواز دینے کا ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ شاعر پرواز دینے کے پیچھے ہی لگ جاتا ہے اور مضمون بڑا پھیکا ہوتا ہے، یعنی کالے کو گورا ثابت کر رہا ہے. جس کو آپ ثابت کر رہے ہیں اس کی اصل ہی جھوٹ پر ہے، وہ تو ہے ہی نجس چیز، اس کو آپ پاک کیسے ثابت کریں گے؟ تو کبھی شاعر صرف جذبات اور طبیعتوں کے اندر برنگیختی اور انتشار کی طرف چلا جاتا ہے اور مضمون میں وہ جانی نہیں ہوتی ہے. لیکن شعراء وہ جو حضور کا قصیدہ لکھتے ہیں، تو وہ حضور کی شان کے لیے اگر تمثیلات رہتے ہیں تو اس میں بھی وفاداری اور پابندی رکھتے ہیں جو اس مضمون کی رعایت کر رہا ہو. مضمون بھی کمال ہوتا ہے اور اس کی تمثیلات بھی با کمال ہوتی ہیں. یہ ایک بہت بڑا فن ہے جو جس کو آپ کہتے ہیں انگریزی میں گاڈ گفٹ، گاڈ گفٹڈ، یعنی اللہ. ایک بندہ ہے وہ سمجھنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن بیان کی طاقت اس کے اندر نہیں ہوتی. پھر بیان میں وہ اتنا نازک نہیں ہوتا، بیان میں وہ اتنا نازک نہیں ہوتا کہ بات کو اور باریک کرے. ایک بات ضروری بیان کی جائے، شاعر کے اندر یہ کمال ہوتا ہے کہ اس بات کو اتنا باریک کر دیتا ہے کہ وہ تلوار سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا مومن بندہ اور غلام وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ زبان سے بھی جہاد کرتا ہے اور تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے. تلوار سے تو جہاد کرے وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جس سے ضرب لگتی ہے، زبان سے کیسے جہاد ہوتا ہے کہ اسے زخم پہنچے. یہی وہ چیز ہے شان مصطفیٰ کو
پاکیزگی کی اس باریکی سے بیان کرے جو دشمن کے دل کو چیر کر رکھ دے، تو فرمائے یہی مقام ان قصائد کو ملتا ہے اور نعت مصطفیٰ کو ملتا ہے، جس کو امام احمد رضا کہتے ہیں کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برتبار، آدھا سے کہہ دو کہ خیر منائے نہ شر کرے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، ایسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ وار وار سے پار ہے، یعنی شان مصطفیٰ کو اتنا الطف کر کے بیان کرنا، اتنے لطیف پیرائے میں بیان کرنا کہ طبیعتوں میں وہ اشتعال آ جائے کہ سوکا دل بھی اس کے مصطفیٰ کا چشمہ بن جائے۔ تو علم عروض حقیقت کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، مگر وہ حقیقت حقیقت ہو اور وہ بڑا ہوا اس حقیقت سے مطابقت کرے، اور یہ امتیاز جو مبالغہ حق کا ہوتا ہے خدا جسے چاہتا ہے اس کے لیے خاص کرتا ہے، جس میں اپنے دور میں امام بوسری ہیں اور آخری دور میں امام احمد رضا۔ میں دیکھے نا، ایک بندہ چھری سے کسی کو کاٹے اور ایک بندہ بات سے کاٹ دیتا ہے، تو زبان کی جو تاثیر ہے، ہم اپنے مدرسوں میں پڑھتے ہیں شرح جامی اور اس میں یہ موجود ہے کہ کلمہ کلم سے بنا ہے، بمانہ زخم دینا، اور ادھر حضرت عبد الرحمان جامی نے شرح جامی میں پورا شعر لکھ دیا ہے کہ جناب تلوار اور چھری کا زخم تو سوکھ جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں سوکھتا، تو لہذا زبان سے نکلے والے کلمات اثر رکھتے ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا کہ میرا امتی یعنی مومن جو ہے وہ تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور زبان سے بھی جہاد کرتا ہے، اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعراء کے اندر کئی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے شعراء جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شان پڑھنے کے لیے رکھا تھا، اور فرمایا تمہاری یہ الفاظ ہیں جو دشمنوں کے دل پر نشتر سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، تو لہذا اس میں سرکار کی بارگاہ کے شعراء حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر کئی شعراء، تو گویا کہ اس کا علم سے تعلق ہے، یہ باہر نہیں۔ اور جو شاعری سے بے ذوق ہو جائے وہ کتنا خشک بندہ ہوگا، جس کو اشعار اور علم عروض سے تعلق نہ ہو اس کی طبیعت کے اندر کتنی خشکی ہوگی اور کتنا اس کا ذہن خشک ہوگا کہ جو اس باریکی اور شفاف نور سے اپنے آپ کو آراستہ نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اعلی حضرت سے پوچھا گیا تھا کہ عاشق رسول بننے کے لیے کیا عمل ہے، فرمایا ایک تو کلمات نعت کے اونچے اور درست دریہ کے ہو، ایک بیان کرنے والے کی زبان میں اثر ہو اور تاثیر ہو، اور حضور کی شان کو بیان کرنے کے لیے لکھنے والے نے بھی استعارہ اور تمثیلات سے اتنا پالش کر لیا ہو کہ وہ اتنا لطیف ہو جائے کہ جب دل پر آئے تو دل کی صدیوں کے اندھیرے کو وہ ایک ہی چنگاری سے روشن سورج بنا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اب آپ دیکھیں اس میں ایک پورا ایک فن اعلی حضرت پہ جو لکھا گیا۔ خیر میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں تاکہ اس پر ہم پہلے بھی کئی دفعہ گویا کہ گفتگو کر چکے ہیں، میں ایک صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے ایک شعر تاکہ قصیدے کا ایک رنگ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اعلی حضرت امام علیہ السلام، دیکھیں نا حضور سید عالم کو اللہ نے جو حسن و مقام عطا فرمایا، اب آپ کو دنیا کو سمجھانے کے لیے کسی حسن و جمال والی شے سے اس کو تشبیہ دینی پڑے گی، یہ بہت مشکل بات میں نے آپ سے کر دی، شاید آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئی، تو جب اتنی سی بات آپ نہیں سمجھیں گے تو آگے مضمون کو میں کیا سمجھاؤں گا۔ اللہ اکبر، اس لیے کبھی کبھی میں عرفانی صاحب سے کہتا ہوں کہ سولو پروگرام کروائیں۔ غور کیجئے آپ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی چیز، کوئی چیز اچھی ہے، اس میں دنیا میں جو چیزیں اچھی ہیں اسی سے آپ اگزامپل دیں گے۔ سفید کو آپ کہہ دیتے ہیں دودھ کی طرح سفید، روشن کو کہتے ہیں سورج کی طرح روشن ہے، تو کسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کوئی مثال آپ لے کر آتے ہیں جو اس کو دماغوں کے قریب کر دیتی ہے، اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کو پیدا کر دیتی ہے، جس طرح میں نے مثال کی، یار آپ تو پہاڑ کی طرح مضبوط ہیں، آپ کی بات تو بالکل سورج کی طرح روشن ہے، اور یہ چیز تو جناب دودھ سے زیادہ شفاف ہے۔ یعنی ہر پاکیزگی کے لیے کسی پاکیزگی استعارے اور تمثیل کو آپ لے کر آتے ہیں۔ اب بات ہوئی کہ جناب رسالت امام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کے بدن پاک کے کمالات کو جب بیان کریں، تو کائنات میں ایسی کون سی خوبی ہے اور کون سا ایسا حضور کے حسن کا استعارہ بن سکے، حضور کے جمال کی مثال بن سکے، پھول سے مثال دیں تو اس میں کانٹے ہیں، چراغ کی روشنی سے مثال دیں تو اس میں دھواں ہے، اور اس کے علاوہ اونچی چیز ہے کیا آپ کے پاس؟ اب دیکھیں امام احمد رضا اسی چیز کو استعمال کرتے ہیں، فرمایا پھول جو ہے یہی حسن کا سب سے بڑا استعارہ بنتا ہے، پھول کی طرح مہک رہے ہیں آپ، چہرہ پھول کی طرح ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک عیب بھی موجود ہے کانٹے کا، تو اب اس کو دربار مصطفیٰ اور حضور کے بدن مبارک اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی وصف کمال کو بیان کرنے کے لیے آیا یہ بارگاہ مصطفیٰ، یہ حضور کے بدن مبارکہ کے کسی کامل وصف کا استعارہ بننے کی اہلیت رکھتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن مبارک روشن تھا جس کا سایہ نہیں، اور روشن کے لیے ہم کیا مثال دیں گے؟ چراغ اور لیمپ کو دیں گے، لیکن اس میں ایک عیب یہ آتا ہے کہ جب وہ جلتا ہے تو دھواں آ جاتا ہے، بندہ اس سے تنفر کرتا ہے، تو اور کون سی مثال لائیں گے روشنی کو تعبیر کرنے کے لیے، اور کون سا استعارہ آپ لائیں گے حضور کے بدن مبارکہ کی خوشبو کو بیان کرنے کے لیے؟ امام لاتا ہی ایسا ہے، لیکن کمال دیکھے، فرمایا ہاں پھولوں کی پھول وصف کمال اور خوبی کا استعارہ ہے، لیکن لگے ہوئے کانٹے اس میں عیب پیدا کر دیتے ہیں، چراغ اور چراغ جو ہے وہ روشنی کا ایک استعارہ ہے، لیکن اس کا دھواں جو ہے وہ طبیعتوں کے اندر ایک تنفر کو پیدا کرتا ہے، لیکن یہی تو چیزیں حسن کی ہیں، اس سے اوپر کون سا استعارہ یا شے ہے جس سے مثال دیں گے؟ تو میرا امام لا کر کہتا ہے کہ بات اسی سے کریں گے، لیکن اتنا فائن کریں گے، اتنا واضح کریں گے، اتنا الطف کریں گے تاکہ ذہن اس عیب کی طرف جائے گا نہیں، فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے، حضور وہ کمال حسن سرکار کا حسن کیسا ہے؟ فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہ ہے کمال علم جو اللہ نے امام احمد رضا کو عطا فرمایا، یہ ہے وہ کمال علم، یہ کمال توازن، فرمایا یہ ایسے پھول ہیں جس میں کانٹے نہیں ہوتے، کا ایسا پھول کہاں ہوتا ہے؟ فرما وہی تو ہیں، تو یہ میں آپ کی خدمت میں قریب آ کر، جو سادہ بچے بیٹھے ہیں اہل علم سے معذرت کے ساتھ کہ یہ مثالیں ان کے علم اور علم کی بلند پرواز کے موافق نہیں، میں ان سے معذرت کے ساتھ، جو بچے تھے ان کے سامنے صرف میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو آگے جو باتیں آئی ہیں اس سے کوئی ہم آہنگ ہو جائیں اور ہماری طبیعتیں ذوق پائیں۔ تو قصائد میں حضرت امام بوسیری علیہ رحمت کا یہ قصیدہ بڑا عظیم المثال ہے، اس کی مثال نہیں ملی، عظیم المثال ہے، یہ مقام اللہ رب العالمین نے حضرت امام بوسیری علیہ رحمت کو عطا فرمایا۔ امام بوسیری نے اپنی زندگی کے اندر بادشاہوں کے لیے بھی قصیدے لکھے، دیگر اور لوگوں کے لیے بھی قصیدے لکھے، لیکن جب آپ کو مرض فالج طاری ہوا تو آپ نے پھر جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ لکھا جس کا مطلع تھا امن تذکوری جیرانی بی سلمن مزجتا دم عن جرام مقلتمی، یہ اس کا مطلع تھا، امن تذکوری جیرانی بی سلمن، اس پہاڑیوں اور اس پہاڑی ٹیلوں کے ساتھ تشبیہ دے کر جہاں پر وہ کھڑے ہو کر حضور کی یاد میں روتے تھے۔ یہ پورا قصیدہ جب آپ نے مرتب کیا تو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا بوسری ہمیں وہ قصیدہ سناؤ جو تم نے لکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ ہے، کیونکہ حضور کی تعریف اور توصیف یہ شرعی حکم ہے، حضور کی تعریف کرنا یہ اللہ کا حکم ہے اور اس حکم کو حضور نافذ کرتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ تم پڑھو۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی صحابہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تعریف، یہ الفاظ ظاہر عرض کر رہا ہوں، اپنی تعریف یعنی حضور کی تعریف اپنی تعریف کے محاورے میں نہیں آتا، یہ دین اور خدا کی تعریف ہے، اور اس کا حکم اللہ کا حکم ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہر وقت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ذہنوں میں اور دلوں میں اس حقیقت کو جاگزیر رکھنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس بات کا اللہ کے حکم سے تقاضا کیا کہ تم کیوں نہیں پڑھ رہے، تم پڑھو۔ اس طرح کے دیکھیں میرے سامنے اس وقت صدر کی حدیث موجود ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حضرت عبی بن کعب سے کہا کہ جب حضرت عبی بن کعب، کیونکہ درود تعظیم کا نام ہے، حافظ ابن قیم نے جو ہیں تو ابن تیمیہ کے شاگرد، لیکن انہوں نے جو کتاب جلال الافہام لکھی ہے درود پر، اس میں صلات کے 10 معنی کی، 9 معنوں کو انہوں نے رد کیا اور ایک ہی معنی لیا ہے تعظیم کا، اور اس پر انہوں نے دلائل دیے، بڑی با کمال بحث ہے وہ اس میں، یعنی صلات کے 10 معنی بیان کیے کہ رحمت کا معنی، ذکر کا معنی، انہوں نے دلائل سے 9 معنوں کو رد کیا اور ایک معنی لیا، اور معنی یہ لیا کہ اللہ نبی پاک کی تعظیم بیان کرتا ہے اور بندوں سے تعظیم چاہتا ہے، اور تعظیم بیان کے لیے حضور کی بزرگی کو قبول کرنا ہے، اللہ ہی سب سے بزرگ و برتر ہے، لیکن حضور سے محبت ایسی ہے کہ تعظیم تو جب تک نہیں ہو سکتی نا، جب تک مرتبے کی بلندی پتہ نہ ہو، لیکن کمال محبت دیکھیں، بلندیاں بھی خود دیتا ہے اور پھر اس کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ جیسے یہ سب ذاتی ہے، یہ کمال محبت ہے۔ تو حضور کی ثنا اور تعریف اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور ادراک نہ ہو، لہذا میلاد کے جلسے اور حضور کی شان اور معجزات کا بیان، یا ذہنوں کے اندر، دلوں کے اندر قرآن کی ان آیات کے ذریعے مرتبہ مصطفیٰ کی بلندی کو بیان کرتا ہے، اور جب بلندی اور مرتبہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے جب آ جاتا ہے، تو تعریف آپ کسی کی کب نہیں کر سکتے، جب برابری ہوگی، لیکن جب آپ نے خود کو چھوٹا اس کو بڑا سمجھا، تو خود بخود دل اس کے قصیدے پڑھنے لگے گا، زبان اس کے ترانے گانا شروع کر دے گا۔ تو جن کو نعتوں پر شک ہے وہ برابری کا تصور چھوڑے، وہ برابری کا تصور چھوڑے، اس لیے کہ تعریف اس وقت تک آپ کسی کے نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو اپنا ہم پلہ سمجھیں گے۔ ہم پلے کی صورت میں حسد پیدا ہوتا ہے، اور حسد کی تعریف یہ ہے کہ وہ اغلے کی تعریف سے روکتا ہے۔ اسی لیے غوث اعظم سے پوچھا گیا کہ کسی مسلمان سے حسد ہو جائے تو پھر اس کا علاج کیا ہے، فرما اس کی خوبیاں بیان کرنا شروع کر، اس لیے کہ حسد کا نتیجہ یہ آتا ہے کہ وہ اپنے سامنے والے کی تعریف سے جب اس کی زبانیں خاموش ہونے لگے، اور بے چینی اور اس کو اچھوت اور اس کو غیر ضروری سمجھنے لگے، اس کا مطلب حسد آ گیا۔ اس لیے عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تھا کہ پگڑی باندھنے سے کوئی عالم نہیں بنتا، فرمایا کہ لا یکون الرجل عالما، بندہ اس وقت تک عالم دین نہیں ہوتا، حتی لا یحسد من فوقہ، جب تک اپنے بزرگوں سے حسد نہ چھوڑے۔ پوچھا گیا بزرگوں سے حسد کا معنی کیا ہے، فرما اس کی خوبیاں، ان کی خوبیاں اور کمالات جو خدا نے ان کو دیے ہیں، جب اس کو بیان کرنا چھوڑ دے، سمجھ جاؤ حسد لگ گیا، اور ان کی واہ واہ کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ تلوا تیرا، جب ان کی تعریف میں زبان چلنا شروع ہو جائے تو یہ ہے محبت۔ فرمایا بندہ اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بزرگوں سے حسد نہ چھوڑے۔ حسد مجھے اور آپ کو، حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں حسد جو ہے وہ چونٹی کے قدموں کی دھمک سے بھی کم آواز میں اندر آتا ہے۔ توجہ ہے، ہاتھ نیچے کر کے سنیں، فرنٹ پر بیٹھنا، تھوڑا ادب سے بیٹھیں، توجہ میری طرف کریں اور میری طرف کریں۔ حسد کی بیماری اور یہ مرض، یہ اعمال اور مرتبے کو برباد کر دیتا ہے، ایسی نیکیوں کو جلا دیتا ہے جیسے لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے، یہ حدیث پاک کے اندر اس کے لیے وعید ہے، توجہ کیجئے گا۔ تو حسد کیسے، فرمایا یہ تو نہ چاہتے ہوئے ہواؤں کی طرح اندر آ جاتا ہے، کا اس کا پتا کیسا چلے گا، خدا نہ کرے مجھے آپ سے حسد ہو گیا ہے، فرمایا جس وقت میرا دل آپ کے ذکر سے جان چھڑا رہا ہو اور آپ کو غیر اہمیت دے رہا ہو اور آپ کے ذکر سے تنگی کر رہا ہو، تو یہی کبر و حسد کی علامت ہے۔ لیکن بار بار جب
آپ کی تعریف کو دل چاہ رہا ہو تو یہ محبت ہے، یہ حسد کی مثال سمجھ گئے. جس وقت حضور سید عالم تو سید، وہاں تو حسد ہوا تو بندہ کافر ہوا العیاذ باللہ. حضرت امام حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول کہتے ہیں علم کتابوں میں نہیں، علم اکابر کی محبت سے آتا ہے. فرمایا جس دن ان کے لیے حسد آ گیا وہ عالم نہیں کہلائے گا، اور جس دن ان کی محبت اور ترانے اور منقبت آ گئے اس دن اللہ کے علم کا فیضان اس کے دل پر ہو جائے گا. یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، سنن دارمی کے اندر حضرت فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ قول ہے. بندہ تین عالم کے اندر تین عادتیں ہوتی ہیں، فرما اگر وہ تین عادتیں اس کے اندر نہیں تو جبے سے وہ عالم نہیں کہلاتا. اند اللہ اند الناس تو جبہ ٹوپی پگڑی یہ وضع ہے علماء کی، اس کی نفی نہیں کر رہے، لیکن اللہ کے نزدیک عالم کون ہے؟ جس کے اندر پہلی عادت یہ ہوگی کہ وہ اپنے بزرگوں سے حسد نہیں کرے گا، حسد نہیں کرے گا. اب میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. تو حافظ ابن قیم نے صلاۃ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، صلاۃ کا معنی کیا؟ تعظیم. دماغ کھولیں اور سمجھے، تعظیم تعظیم العیاذ باللہ. نعتوں پر اعتراض ایک حد تک ہوتا رہا، میں نے کہا میلاد شروع کر دو نعتیں خود ہی آ جائیں گی، کیونکہ تعریف کے لیے مرتبہ جاننا ضروری ہے، اور مرتبہ جاننا ہی نہیں ان کی بلندی کو قبول کرنا بھی ضروری ہے اور خود کی پستی کو قبول کرنا بھی ضروری ہے. یہ فکری چیز ہے، محبت دل کا عمل ہے، باطن کا عمل ہے، یہ چہروں کا عمل نہیں، یہ دل کا عمل ہے. جس وقت محبت کیسے آئے گی؟ فرمایا کہ جب اس کے مقام کو جانو گے، صرف جانو گے نہیں قبول کرنے کی نیت سے جانو گے، اس کا رتبہ جو تم سے بڑا ہے اس کو قبول کرو گے، تم اس سے چھوٹے ہو اس کو قبول کرو گے. جب یہ فکر بن جائے گی تو اس کے بعد جو تصور آئے گا اسی کو محبت کہیں گے. ادھر میلاد بدعت ہے، ادھر سارے اپنے کام جائز ہیں، ادھر حضور کا ذکر بدعت ہے، ادھر سب کچھ جائز ہے، پھر دعویٰ ہے. تو میں نے کہا حسد اور کس کو کہتے ہیں؟ حسد اور کس کو کہتے ہیں؟ ابھی میں آگے عرض کروں گا آپ کی خدمت. میلاد کہاں لکھا ہے بتاؤ، تو کہتے 12 کو کہاں لکھا ہوا ہے بتاؤ، تو کہتے عید کہاں لکھا ہے بتاؤ. تو میں نے کہا کہ تم کس کی بات پر اعتراض کر رہے ہو، کیا کہنا چاہ رہے ہو، تمہاری تشرفی کیوں نہیں ہوتی، تمہارا اطمینان کیوں نہیں ہوتا؟ جب اصل ذکر جناب رسول کریم کا ثابت ہے تو اس کو قبول کیوں نہیں کیا جاتا؟ کس ذات کے تعریف میں لوگوں کے لیے کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے؟ اپنے ملا قادیانیوں کے دلال بن جائیں، ہر دور کے چڑھتے سورج اور سیاستدانوں کے دلال ہو جائیں، رو رو کے جھوٹی دعائیں ریاست مدینہ کی مانگے، اس عیب اور خباثت پر بھی تم اس کی تعریف کر جاتے ہو. اور جسے خدا نے بے عیب بنایا، جن کا کلمہ پڑھنا لازم تھا، ان کی شان کے لیے تمہارے ذہنوں میں فتنے ڈالتا کون ہے یار؟ میں واللہ خالی ذہن ہو کر بات کر رہا ہوں، خالی ذہن ہو کر بات کر رہا ہوں، اور آنے والی یوتھ کے ذہنوں میں بھی وہ کانٹے ڈالے جا رہے ہیں. کہاں لکھا تھا، کہاں لکھا تھا؟ تو میں نے کہا صحابہ کو پوچھتے ہیں نا، کہاں لکھا تھا کہ حضور کے تھوک مبارک کو زمین پر نہیں گرنے دینا ہے؟ ایک صحابی جس نے روکھا تھا تو اس کا دوسرا نہیں بول رہا کہ تو نے کیوں روکھا، کہاں لکھا تھا، کب حضور نے کہا تھا، بلکہ سب یہ کہتے تھے جب محبوب کہہ دیا تو یہ سب چیز جائز ہو گئی ہے. جب محبت کر لی ہے تو محبت کے سارے قرینے اس میں آ گئے. کہاں لکھا تھا، کہاں لکھا تھا؟ میں نے کہا کانٹا نکال کر پھینک اور پوچھ صحابہ اکرام کو کہ کہاں لکھا تھا العیاذ باللہ، العیاذ باللہ. کہ جو سرکار کے لعاب دہن کو زمین پر گرنے نہ دے. سرکار تو سرکار، سرکار کی اولاد پاک حضرت امام زین العابدین کے پاؤں کو صحابی رسول جابر بن عبداللہ چومے. نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے امام حسین کے پاؤں کو اپنے پگڑی کے شملے سے صاف کر کے بوڑھے ابو ہریرہ جوتا پہنائے انہیں. کوئی پوچھے رسول اللہ کو تو ادب تھا، حسین کا کہاں سے آیا؟ فرمایا جب ان سے عشق ہوا نا تو ان کے سارے گھرانے سے ہو گیا، ان کی ہر نسبت سے ہو گیا. اب یہ نہ پوچھو کہاں لکھا تھا،
توجہ ہے، کہاں سے آتے ہیں یہ کانٹے تمہارے ذہنوں میں؟ اور سوالوں کی حیثیت ہی کچھ نہیں، چھوٹے اور فضول سوالات. جو سوالات سرکار کے میلاد پر کھڑا کرتے ہیں، خود اپنے مدرسے، تبلیغی معاملات سب کو وہاں پر امپلیمنٹ انہی چیزوں کی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو بدعت نہیں کہتے. توجہ ہے آپ کی؟ اگر وہی چیزیں حضور کے لیے آ جائیں تو بدعت ہو جاتی ہے. وہ تھوڑا تو عقل سے سوچو. یعنی ایک سوال ہے، مثال کے طور پر حضور کی حدیث ہے کہ من احدث فی امرنا، بدعت کی تعریف میں آگے عرض کروں گا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فورد. من احدث فی امرنا، حضور نے فرمایا جو ہمارے دین میں کوئی نیا طریقہ نکالے، ما لیس منہ، جس کی اصل پہلے سے ہمارے دین میں نہیں تھی، فہو رد، وہ بدعت شنیعہ ہے، وہ مردود ہے. کہتے ہیں میلاد کہاں تھا حضور کے دور میں؟ میں نے کہا ابھی بتاتے ہیں. مناظرہ کا ذہن، کانٹے، خباثت دماغ سے نکالو. میلاد کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا حضور درود، اللہ درود پڑھتا ہے، حضور کی شان بیان کرتا ہے. کہاں؟ تو میں نے کہا یہی میلاد ہے، کیونکہ میلاد کہتی ہے حضور کی شان کے بیان کو. یہ کیا لگایا ہوا ہے؟ میلاد میں اور کیا ہوتا ہے؟ شان مصطفیٰ بیان ہوتی ہے نا، شان مصطفیٰ بیان ہوتی ہے میلاد شریف میں، شان مصطفیٰ بیان ہوتی ہے. کہتے جی میلاد کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا تم اپنے مدرسے کا نام اپنی طرف سے کیوں رکھتے ہو؟ اپنی طرف سے کوئی سبجیکٹ ایجاد کر کے اس کا نام نہ ہو صرف، علم حدیث، علم تفسیر، یہ کیوں رکھتے ہو؟ کہ لگے جی اصطلاحات اور ٹرمپس رکھنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں اگر مضمون صحیح ہو. تو میں نے کہا یہی ہم کہہ رہے ہیں، جب مضمون عشق رسول ہے، تعظیم رسول ہے اور تعریف رسول ہے، اس کو سیرت کہو، میلاد کہو، عظمت کہو، معجزہ کہو، کوئی بھی ٹرمپس رکھ لو. اپنے لیے وہی کام ہو رہا ہے، ہنسنا نہیں، تنقید نہیں. اس وقت ہم کسی گندے کو ذہن میں نہیں لا رہے، اپنی تطہیر کر رہے ہیں ایک جاگنے کے لیے کہ کس معاملے کی طرف جناب جو ہے کہ وہ. اب آپ دیکھیے کہ حافظ ابن قیم نے کہا کہ مختصر یہ، کیونکہ یہ بہت پھیلاوے کا موضوع ہے، مختصر یہ کہ تعظیم، اللہ رب العالمین جناب سید عالم کی تعظیم کو ذکر کرتا ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر حکم ہوا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم ہمارے محبوب کی تعظیم بجا لاؤ. اور آگے میں کیا پڑھوں؟ فرمایا ویسلموا تسلیما. اس کا معنی ہمارے وہاں یہ ہوتا ہے اکثر کہ اور خوب خوب سلام پڑھو. کیا سلام؟ کیا ہوتا ہے سلام؟ کیا ہوتا ہے؟ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ویسلموا تسلیما کے تسلیما کے مفہوم مطلق پر بحث کی ہے، اور فرمایا تسلیمہ کا معنی کیا ہے؟ فرمایا رب اپنے بندوں سے وعدہ لے رہا ہے کہ وہ یسلم و تسلیمہ. پہلے فرمایا میرے محبوب کی تعظیم کرو، لیکن تعظیم کی دلیل کیا ہوگی؟ اگر تعظیم تم سچی کر گئے، یہ نہیں کہا تسلیمہ و صلوا علیہ، نہیں، فرمایا پہلے صلوا علیہ، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وہ سلیم تسلیمہ. فرمایا اے ایمان والو میرے محبوب کی تعظیم کرو اور سلیم تسلیمہ کرو. تو سلو علیہ سے تو تعظیم کا حکم آ گیا. آگے فرمایا ویسلم تسلیمہ، قاضی بیضاوی بیان کرتے ہیں ویسلم تسلیمہ کا مفہوم ہے کہ مکمل ادب کی ضمانت دو کہ تمہاری آنکھیں میرے محبوب کے خلاف نہیں جائیں گی، تمہاری زبان میرے محبوب کے خلاف نہیں جائیں گی، تمہارا قلم میرے محبوب کے خلاف نہیں جائے گا، تمہارا مال میرے محبوب کے خلاف نہیں لگے گا. فرمایا اپنی تمام تر صلاحیتوں کی ضمانت دے کر مکمل سلنڈر ہو جاؤ. اگر نہیں ہو سکے تو پہلے تعظیم نہیں آئی تھی، اگر تعظیم آ گئی تو بندہ سر تپا مطیع و فرمان بردار ہوگا. اس لیے وسلم تسلیمہ کو بعد میں بیان کیا، تعظیم کو پہلے بیان کیا کہ تعظیم اگر سچی ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک بغاوت نہیں، ادب اور وفاداری ہوگی، اور اگر تعظیم سچی نہیں ہے تو صرف تعظیم کا نام ہوگا، کبھی آنکھیں ان کے خلاف چلے گی، کبھی قلم اس کے خلاف چلے گا، کبھی استدلال خلاف چلے گا. آیت درود نے مسلمان کو کیسے مسلمان بننا ہے یہ سب بتا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم ایک ہی معنی کریں، اے ایمان والو میرے نبی پر درود پڑھو، اس کی گہرائی میں تو اترو. سوکا سوکا کر کے نکل گئے. صلوا علیہ کا معنی کیا تھا؟
وہی جو صلات کا معنی تھا تعظیم. صلو علیہ، تم نے تعظیم بجا لانی ہے، صلو جمع علیہ محبوب مصطفیٰ کی طرف، ان کی بارگاہ کی تعظیم بجا لانی ہے. اچھا تعظیم بجا لے آئے، اب کیا تعظیم میں ہم سنسیئر تھے کہ نہیں تھے؟ تعظیم زبانی کلامی تھی یا حقیقتن پر تھی؟ بیج لگاؤ گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کریلے کا بیج لگاؤ تو آم اگے، یہ نہیں ہو سکتا کیکر کا بیج لگاؤ تو گویا کہ کھجور اگے، یہ نہیں ہو سکتا. توجہ کیجیے میرے دوست بزرگوں، اس کو بٹھائیے یار، ہٹائیے، درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھ جاؤ، کچھ مجلس کے آداب سمجھو، بیٹھ جاؤ. غور کیجیے میرے دوستو، جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بیج کچھ اور ہو اور ثمر کچھ اور ہو. تو صلو علیہ، میرے حبیب کی تعظیم کرو. تعظیم کا بیج اگر درستگی میں لگا ہے تو یسلم و تسلیمہ کا پھل آئے گا. اور یسلم و تسلیمہ کیا ہے؟ کہ زبان بکواس نہیں کرے گی، آنکھیں خیانت نہیں کرے گی، قلم نیچے کے جملے نہیں لکھے گا. علم کو جانوروں سے تشبیہ دیتے ہو خبیث ہو، پھر تم اپنے آپ کو حکیم الامت کہتے ہو. شیطان کے علم کو رسول اللہ سے بڑھاتے ہو، پھر تم خود کو مسلمان کہتے ہو. دراصل صلو علیہ دل میں آیا نہیں تھا، اس لیے ویسلم و تسلیمہ کی وفاداری نہیں آئی ہے. اگر صلو علیہ آیا ہوتا تو آنکھیں بھی ان کے بارگاہ میں اشک گراتی، زبان بھی ہما وقت ان کی تعریف کرتی، مال بھی ان کے ذکر و فکر و شریعت کی بالادستی کے لیے خرچ ہوتا، ٹانگیں بھی ان کے محاس پر پہرا دیتی، بازو بھی ان کے ناموں کے جھنڈوں کو بلند کرتی، اور دل بھی دھڑک کر یہی کہتا کہ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور. لہذا تعظیم، یہ میں نے کنیکشن آپ کو بتایا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. صلو علیہ الگ ہے، دعا واطفہ بیچ میں آیا جو مغائرت کے لیے آتا ہے. صلو علیہ الگ ہے، و یسلم تسلیمہ الگ ہے. یسلم تسلیمہ کیا ہے؟ نتیجہ ہے کس کا؟ صلو علیہ کا. اگر صلو علیہ کا مزاج دل میں اترا ہے تو ظاہر میں یسلم تسلیمہ آئے گا، اور اگر وہیں پر کوئی چوری ہے تو پھر یہ حضور نہیں جانتے، فلاں حضور نہیں جانتے، فلاں حضور نہیں جانتے. اپنے ملاؤں کے لیے سب جاننے والی باتیں، سرکار کے لیے نہیں. تو پتا چلا نام کچھ ہے اور کام کچھ ہے. اس پر پریکٹس اور اس پر ہما وقت زندگی جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہے نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی ہم صلو علیہ کا دعویٰ تو کر دیں لیکن عمل میں دیکھیں وہ یسلم والی وفاداری ہے. آنکھیں تو خیانت نہیں کر رہی، قلم تو خلاف نہیں جا رہا. حضرت سید محمود رضوی رحمہ اللہ تعالی شارع بخاری صاحب فضل باری ایک بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی، فرمایا بندہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، توجہ کرنا، بندہ پڑھا لکھا ہوتا ہے پھر وہ مقام مصطفیٰ کے لیے چھوٹے جملے کیسے لکھ جاتا ہے؟ چھوٹے جملے کیسے لکھ جاتا ہے؟ بڑی پتے کا بات کی انہوں نے، اور وہ علاج میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس نحوست سے ہم بچے رہیں. فرمائے دیکھیں لکھتے وقت بندہ اپنی صلاحیت، اپنا علم، اپنا مرتبہ اس کو درجہ دیتا ہے. اگر اس کو درجہ دے گا تو اس کی نشتر کے نیچے سب کو کاٹے گا. فرمایا ضرورت ہے حضور کی شان بیان کرنے والے مبلغ کو، ضرورت ہے حضور کی شان بیان کرنے والے نعتخواں کو، ضرورت ہے حضور کی شان کو مرتب کرنے والے محقق اور عالم کو کہ پہلے مقام مصطفیٰ کی بلندی کو زندہ اپنے سامنے رکھے اور پھر قلم سے لکھے. جب ان کے مرتبے کی بلندی کا مضمون دماغ میں ہوگا تو قلم گھٹے گا نہیں، گرے گا نہیں، بلکہ یہی کہے گا کہ لا ورب العرش، جس کو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت. یہ بڑی زبردست بات انہوں نے لکھی کہ جب مقام ہی نہیں ہے، توجہ ہے آپ کی، مقام ہی نہیں ہے تو کس طریقے سے یہ ہوگا؟ اور یہ قاضی عاز نے اس مضمون کو بیان کیا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں، حضرت امام سیوطی نے ایک بڑی پیاری بات کی، فرما چراغ جلانا آسان ہے، اس کی لو کو زندہ رکھنا مشکل ہے. جو فلیم آگے آتا ہے
ہوا چلتی ہے بجھا دیتی ہے جناب، اس کو اوپر فانوس ڈالنا پڑتا ہے.
توجہ ہے آپ کی، کمال کی بات امام سیوطی نے کی ہے. 911 ہجری کے محقق 75 دفعہ ماتھے کی آنکھوں سے حضور کو دیکھا، اور یہ کوئی ڈھکی چھکی کرامت نہیں. ہم اس غلیظ سے بات نہیں کر رہے جو مقام مصطفیٰ کو نہیں جانتا، ہم سترے اور سچے لوگوں سے بات کر رہے ہیں. 911 ہجری کا مجتہد مجدد امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ. اب آپ دیکھیے، آپ نے ایک بڑی کمال کی بات عشق کی لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں چراغ کو روشن کرنا آسان ہے لیکن اس کو زندہ رکھنا مشکل ہے. ماچس لگائی، جل اٹھا، ہوا آئی، اس نے بجھا دیا، کیا کریں گے آپ؟ کہنے جی مولانا آسان سا مسئلہ ہے، اس کے اوپر فانوس ڈال دیں گے. فرمائے یہی عشق رسول پیدا کرنا آسان ہے، اس کو بچانا مشکل ہے. جب تک اس کے اوپر خال کسی معقول چیز کا نہ چڑھایا جائے تو ذات حسد معاملہ برادری اتار چڑھاؤ دنیا کی ہوس کے ہوائیں اسے بجھا دیں گی. آپ سے پوچھا گیا وہ کون سا خال ہے، وہ کون سا غلاف ہے، وہ کون سا فانوس ہے جو حضور کی محبت کو دل کے اندر زندہ رکھتا ہے؟ فرمایا ان کی ذات کا روح.
کون ہے وہ؟
ان کی ذات کا روح، جنہیں خدا عرش پر اپنے عرش کے ساتھ جن کی کرسی لگائے.
ان کا مرتبہ و مقام وہ کہ جن کی طرف غلط نیت بندہ کرے تو ساری زندگی کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں.
فرما لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہاں رب دربار مصطفیٰ کے آداب بتا رہا ہے. اے ایمان والوں، میرے محبوب کے حضور آواز بلند نہ کرنا،
اور ایسے لفظوں اور ایسے القابات اور ایسے ٹائٹل سے نہ پکارنا جس طرح تم ایرے غیروں کو پکارتے ہو. انتحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے آوازیں بلند کی، دربار مصطفیٰ کا احتیاط نہیں کیا، تمہارے اعمال ایسے برباد کروں گا کہ تمہیں شعور ہی نہیں ہوگا کہ تم توبہ کر کے معافی مانگ سکو. ایسی ناراضگی، یہ اس دربار کا مرتبہ ہے. صحابہ زبانوں کے نیچے پتھر رکھتے، سرکار جب پوچھتے ان سے علیہ الصلوۃ والسلام ذرا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو، تو بات کرتے آواز دھیمی، بات کرتے آواز دھیمی. حضور نے فرمایا زور سے کیوں نہیں بولتے تو رونے لگے، کیسے آواز بلند کرے؟ رب اعمال کو غارت کر دے گا. رب کو ان کا چپ رہنا، حضور کے آگے دبے رہنا، حضور کے آگے جھکے رہنا اتنا پسند آیا کہ آگے آیت اتری ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. حبیب وہ لوگ بڑے اچھے لگے جو تیری حاضری میں تیرے سامنے اپنی آوازوں کو پست کر رہے ہیں. اولئک الذین نمتحن اللہ قلوبهم للتقوى، یہی وہ دل ہے جن کو خدا نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. تقوی کب آتا ہے؟ فرمایا جب ادب مصطفیٰ.
یہ قرآن کہتا ہے اللہ، یہ مقام ہے مصطفیٰ. فرمایا ذات کا روب، ذات کا روب، ذات کا روب. فرمایا کیسی شان؟ فرمایا من صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب جو تجھے ایک دفعہ سلام کرے، ہم بے نیاز رب ہیں لیکن تجھے سلام کر بیٹھا ہے تو صلی اللہ علیہ اشرف صلوات، ہماری رحمت گھوم کر اسے 10 دفعہ سلام کرے.
یہ مقام کا روح، بول سبحان اللہ.
فرما قد نرا تقلب وجهک فی السماء،
حبیب تیرا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. فلنولینک، پس ضرور بضرور پھیریں گے تجھے. فلنولینک قبلتن، اس قبلے کی طرف ترداہا جس کو تو چاہتا ہے. عبادت ہماری ہوگی، جہد تیری مرضی سے ہوگی. یہ ہے مقام مصطفیٰ. فرمایا جب ذات کا روب تاری ہوگا،
وہ فانوس ہے جو عشق کی شمع پر چلا رہے، پھر تند و تیز و ہوس و دنیا کی ہوائیں چاہے تند مخالف جس قدر بھی چلے، وہ اس چراغ کو بجھا
نہیں سکتی. اور یہ حضرت امام سیوطی کا نسخہ ہے، یاد رکھیں، یہ یاد رکھیں میں اور آپ. دعوی محبت رسول آسان ہے لیکن اس کو جس طرح فرمایا چراغ جلانا آسان. یہاں سے ماچس اٹھائی آپ نے جلا دیا، لیکن رکھیں میدان میں ابھی بجھ جائے گا. کمال جلانا نہیں ہے، جلانا بھی کمال، لیکن اصل کمال و اتمام اس کو بچانا ہے جب آپ اس پر فانوس ڈالتے ہیں. تو حضور کی محبت میلاد سے مل جاتی ہے، نعت شریف سے اللہ عطا فرماتا ہے. اب اس کو بچانا ہے ان کی ذات کے روب میں،
ان کے حق اور حقوق کو یاد رکھنے میں کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی،
ماں سے بھی بڑا، باپ سے بھی بڑا، مرشد سے بھی بڑا، پیسے سے بھی بڑا، دنیا سے بھی بڑا، سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ جناب رسول اللہ کا ہے. ان کا حقوق یاد رہے گا، یہ عشق ہمیشہ سلامت رہے گا، یہ عشق ہمیشہ. حضرت امام بصری بڑی، حضرت قاضی عاظم بڑی زبردست بات کی ہے. اب آپ غور کیجئے میرے دوستو بزرگو، حضرت برہ بن عازب حضور کے صحابی ہیں، ان کو ایک مسئلہ ذہن میں آیا کہ میں جا کر حضور سے پوچھوں. گئے دربار کے اندر، سرکار گفتگو فرما رہے تھے، دروازے کو پہنچے تو کانوں میں آواز آئی سرکار کی، تو اتنا روب تاری ہو گیا وہیں بیٹھ گئے، نہیں پوچھ پائے. دل میں سوچا کل پوچھوں گا، یعنی دل میں یہ خیال جن سے اللہ بات کرتا ہو، جو اللہ کے محبوب ہوں، اس سے بڑی شان کیا ہے کہ رب، شانیں تو سب ہے لیکن اس سے اونچی شان کیا ہو سکتی ہے کہ رب اپنے بندے سے ہم کلام ہو جائے اور بندہ ایسا کامل ہو کہ ماتھے کی آنکھ سے رب کو دیکھ بھی لے، اس سے بڑی بلندی کیا ہوگی؟ تو صحابہ کو یہ پتا تھا، اس لیے کانپ کے رہ جاتے تھے. میرے دوستو حضور کو دوسرے دن گئے حضرت برہ بن عازب کہ میں سرکار کی بارگاہ میں جاؤں گا اور مسئلہ پوچھوں گا. دوسرے دن بھی سرکار کسی سے گفتگو کر رہے تھے، آواز کان میں آئی، ڈر گئے، روب میں آ گئے. ایک سال گزر گیا، قاضی یاس کی شفا اٹھائیں. ایک دن سرکار نے خود کرم فرمایا اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، برہ کچھ کہنا چاہتا تھا تو؟ اللہ اکبر، تو ذات پاک کا روب، یہ بدتمیزی، یہ فکر کی آوارگی، جو چاہا بدتمیز نے سوچ لیا اور جو چاہا بک دیا منہ سے، کس کے لیے بولا، کہاں بولا، سب بک دیا سوشل میڈیا پر. حدیثوں کی پوسٹیں لگی ہو نیچے، بک بک کر رہا ہے سرکار کی شان میں. اور کن دجال اور بھیڑیوں کے ساتھ تو بیٹھا ہے کہ جو تجھے شان مصطفیٰ کو قبول کرنے کی بجائے تیرے ذہن میں کیکر کے کانٹے ڈال رہے ہیں. سرکار کے میلاد پر ایسی گفتگو کی جاتی ہے، شان مصطفیٰ بیان ہو تو نیچے اعتراض کھڑا کر دیتے ہیں. میلاد پر اعتراض نہیں ہے شاہ صاحب، 12 تاریخ کو کیوں ہو رہا ہے؟ اس سوال کے اندر بدبو دیکھیں آپ، توہین دیکھیں آپ، کس کا قبول کرنے کی بات کر رہا ہے؟ ایسے بھی بات ہوتی ہے. میلاد النبی قبول ہے، ہم مانتے ہیں حضور کی شان کا بیان ہے، 12 کو کیوں ہے؟ آپ دیکھیں قبول سرکار کی شان کا اعتراف کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ 12 کو کیوں کرتے ہیں؟ آج ربیع الاول کی 1 اور 2 تاریخ ہیں. اس کا جواب دیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، اللہ اکبر، دل کانپتا ہے کہ اس قدر پستی ہے کہ شان قبول کر کے سوال کرنا. عید کیوں کہتا ہے، عید کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا تھوڑی ہمت کر کے اس کا مثبت اور متوازن اور صحیح جواب جو لکھا گیا اس کو سمجھتا کہ یہ لفظ منسوب کس کی طرف ہو گیا ہے. جن کے ریالوں پر تم حرام خور پل رہے ہو، جب وہ اپنے انڈیپینڈنٹ ڈے کو عید الوطنی کہے، اس وقت تم لال رومال کہاں لے جاتے ہو؟ اس وقت کیوں نہیں پہنچتے؟ وطن کے ساتھ عید کہاں سے آ گیا؟ عید تو عید الفطر ہوتی ہے. لیکن میں اس کو بھی منع نہیں کروں گا اگر کسی، یعنی اس زاویے میں کہ اگر اس کو کسی خوشی کے لیے استعمال کیا جائے، کیونکہ فن پڑھ کر کیا کیا وہابیوں، تم نے جھک ماری کہ ہر چیز کو اصطلاحی معنی میں لوگ، لغوی معنی میں. اب یہ تمہیں سمجھانا پڑے گا، جیسے کوئی ہندو ہم پر سوال کر رہا ہے اور اس کو ہم سمجھا رہے ہیں. بھائی اصطلاحی معنی میں تو عید الفطر اور عید الاضحی ہے، لیکن لٹرلی معنی، لغوی معنی عید کا، ایسی خوشی کو کہتے ہیں جو لوٹ کر آئے. اہل عرب اپنی شادیوں کو بھی عید کہتے ہیں. تو بھائی جب یہ آزادی موجود ہے اور اسی معنی میں یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے، تو کیوں تو شک کے بیج ڈال کر امت کے ذہن کو مشوش کر رہا ہے؟ جواب تھا کہ نہیں تھا بولیے، یہ جواب بنا کہ نہیں بنا؟ اس بناتے ہوئے بھی میرا دل بھر رہا ہے کیونکہ اس پر سوال کھڑا ہی نہیں ہوتا. امام ترمذی نے، امام بخاری کے شاگرد ہیں، اہل سنت میں سیاستہ میں تیسرے درجے کی، چوتھے درجے کی کتاب ہے، بخاری مسلم ابوداؤد ترمذی. امام ترمذی نے کتاب المناقب کے اندر باب باندھا ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
کسی ہمارے بچے نے یہ لگایا لوگوں کے لیے کہ دیکھو تشفی ہو جائے دور ہو جائے, تو نیچے ایک بندہ کمنٹس کرتا ہے, آپ نے تو دنیا کا سب سے بڑا کام کر دیا, واہ یہ لگا کر. طنز.
ارے میرے بھائی, تیرے کو کوئی دجال گمراہ کر رہا تھا کہ میلاد النبی کے جو ترکیب عربی میں نہیں ہے, ہم نے تو حدیث کی کتاب سے تجھے دکھائی, تجھے مرید یا شاگرد کرنے کے لیے نہیں. تیری ماں مسلمان, تیرا باپ مسلمان, تو کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہونے کے لیے حضور کا ادب ہے, تو دوست یہ تو ہم نے حوالہ دکھایا, اگر کسی شیطان نے تیرے دماغ کو خراب کرنے کی کوشش کی تو اس پر بھی تو طنز کر رہا ہے.
لعنت ہے ایسے سہ روزے پر پھر, اور لعنت ہے پھر ایسی تبلیغ پر جو جناب سید عالم کے لیے کانٹے. کوئی پڑھا لکھا بیٹھا ہو یا ان پڑھ پڑا ہو, اگر اس کو یہ جملے خطرناک لگتے ہیں تو یہ دجالیت کے معاشرے پر اور اسی فکر پر لعنت اور بے برکتی کے جملے نہ بولے جائیں تو کیا اس کو برداشت کر لیا جائے؟ ہم تو حالات کی رسوائی پر رو رہے ہیں کہ فکریں کتنی بے باک ہو گئی بارگاہ مصطفیٰ میں, اور زبانیں کتنی بے لگام ہو گئی, جبکہ دین یہ کہتا ہے سلیمو تسلیما, فکر کو جوڑ کے رکھنا ان کے ادب میں, زبان کو تر رکھنا ان کے ادب میں, نگاہیں جھکائے رکھنا, روحوں کو جھکائے رکھنا ان کے مقام کے سامنے. میں حیران ہوں کیا تقریر کریں اس امت, کیا بات کریں, خود تو خراب ہوئے رذیل, آنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سوالات سکھا دیے. میلاد النبی کہاں لکھا, جب بتا دیا جائے تو کہتے اس میں کیا ہوتا ہے.
وہ بھائی یہ کوئی مولانا صاحب یا پیر صاحب کا ذکر نہیں, یہ ان کا ذکر ہے جس کی وجہ سے تو اور میں مومن ہیں, اور ان کی محبت اور اطاعت کے بغیر خدا نہیں ملتا. یہ ان کا ذکر ہے جن کی تعظیم خدا نے واجب کی ہے.
توجہ ہے آپ کی. اب آپ دیکھیے حضرت امام بوسری کو جب حضور نے فرمایا تھا کہ بتا وہی قصیدہ پڑھ, تو آپ نے وہ قصیدہ پڑھ کے سنایا, آپ نے بدن مبارک پر ہاتھ پھیرا اور اپنی چادر دی, ان کا بدن صحیح ہو گیا. بس یہی قصیدہ بردہ پڑھ لو, یہی میلاد ہے.
ہر وہ ذکر میلاد ہے جس میں شان مصطفیٰ اور قدر مصطفیٰ بیان ہو.
توجہ آپ کی, شان مصطفیٰ اور قدر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو. یہ حالات نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں, ہم چاہتے ہیں کہ جناب تسلسل کے ساتھ لے کر چلیں, لیکن ہم گونگے اور بے ضمیر نہیں ہیں. حالات پر گفتگو نہ کریں, صرف اپنی نمبرنگ کے لیے اور ہاتھ چموانے کے لیے اور اپنی واہ واہ کرانے کے لیے کہ یہ بڑے اچھے خطیب صاحب ہیں. ہمیں ایسے اچھائی کے جملے نہیں چاہیے کہ جب ذہنوں میں ذات مصطفیٰ کے لیے کانٹے بچھائے جا رہے ہوں تو کس کی عزت. العیاذ باللہ, اس گورے کافر کی آپ بات کر رہے ہیں جو خاکے بنا رہا ہے, اور جو یہاں کہہ رہا ہے کہ خدا چاہے تو 1 کروڑ سے 1 کروڑ محمد بنا دے, العیاذ باللہ, اس پر کوئی گرفت نہیں ہے. جو میلاد کو کنہیا کے جنم سے تشبیہ دے رہا ہے, اتنی فکری آوارگی, اتنی بے باکی. حضرات آپ غور فرمائیں, حضور کی شان و عظمت کے لیے ڈائریکٹ شرک سے نیچے کوئی فتویٰ نہیں, العیاذ باللہ. خیر درود شریف پڑھی, ہم تھوڑی دیر آگے چلتے ہیں. یہ صرف ایک سوچ کی, کسی پر طنز نہیں, اپنی بیداری کے لیے. اب ایک مضمون جو تھوڑا سا وقت ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. 162 اشعار حضرت امام بوسری علیہ رحمت نے لکھے ہیں, 162 اشعار حضرت امام بوسری نے لکھے. اب ذرا ایک پہلا شعر جو میں یہاں پڑھ رہا ہوں وہ شعر نمبر 60, اور میں نے گزشتہ دفعہ بھی پڑھا تھا. آج کیونکہ میلاد شریف میں یہ ہوتا ہے اس لیے شعر کا انتخاب کیا جاتا ہے. الفصل الرابع فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون شخصیت یہ بات کر رہی ہے؟ یہ وہ شخصیت بات کر رہی ہے میرے دوستو بزرگو جن کی ولادت جو ہے وہ 6ویں صدی ہجری ہے. کب ہے جی؟ 6ویں صدی. انہوں نے باب باندھا ہے, چیپٹر باندھا ہے, کیونکہ چیپٹر نہ چیپٹر 10-10 12-12 اشعار لے کر وہ چلیں, توجہ کیجئے گا. آپ نے چیپٹر باندھا ہے فصل چہارم حضور کے میلاد کے بیان میں. شیر لا رہے سرکار کے میلاد کے لیے, ابانا مولدہ عن طیب عنصرہ یا طیب مبتدئ منہ و مختتمی. یہ امام بوسری نے شعر لکھا. اس کا معنی کیا؟ ابانا ظاہر کیا, مولدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ولادت یا مقام ولادت,
کیونکہ مولد جو ہے وہ اس میں ظرف ہے، ابانا اس کا فائل بنا ہے جو اس کی ترکیب بنتی ہے. ان طیبی، طیب پاکیزہ خوشبو کو کہتے ہیں. انصری ہی آپ کے ذات کا جوہر، یعنی جس سے رب نے آپ کو بنایا. اور ایک آگے شعر لکھا ہے کہ حضور کو جس جوہر سے بنایا گیا ہے کہ منزہ شریک فی محاسنی ہی، حضور اپنے کمالات میں کوئی شراکت نہیں رکھتے، اللہ نے ایسا بنایا کہ کوئی آپ جیسا نہیں ہے. منزہ عن شریک، آپ شراکت سے منزہ ہیں، پاک ہیں. منزہ عن شریک فی محاسنی ہی، حضور اپنی خوبیوں میں کہ کوئی دوسرا حضور جیسا ہو جائے خوبی میں، اس سے اللہ نے آپ کو پاک کیا ہے. منزہ عن شریک فی محاسنی ہی فجوہر الحسن فی غیر منقسمی، اور جس جوہر سے حضور کو بنایا ہے وہ حضور ہی بن سکتے تھے، وہ تقسیم ہونے سے ہی پاک ہے. یہ امت کا عقیدہ رہا ہے، امت کا عقیدہ رہا. اور یہاں جی ہماری طرح تھے، ہماری طرح تھے، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ توجہ آپ کی ہماری طرح. ایک ہے حضور کے، اس لیے ہمارے علماء نے لکھا کہ حضور سید عالم کی بشریت کا ذکر جو ہے وہ اقراراً ہوگا، کیونکہ شریعت کا حکم ہے، لیکن اصرار اس پر نہیں ہوگا، اصرار ہمیشہ فضائل پر ہوگا. ہمیں یہ پتا ہے کہ ہماری والدہ ہمارے والد کی بیوی ہے، یہ اقرار ہے، لیکن باپ کی بیوی نہیں کہا جائے گا، اصرار فضائل پر ہوگا. کوئی دماغ ہے؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ اور امی جان، میری جان، میں آپ پر قربان. اگلا کہے کیا تم اس کو ماں نہیں مانتے؟ تو آپ کو کیسا لگا کہ ماں نہیں مانتے؟ کہ یہ جملے تو اتنے بڑے، ماں کا لفظ نہیں کہا تم نے. کیا تم اس کو ماں تو مانتے ہو، لیکن کیا تم اس کو اپنے باپ کی بیوی نہیں مانتے؟ تو ہم نے کہا جی مانتے. تو کہا کبھی وہ لفظ آپ بولتے نہیں ہیں، ہمیشہ امی جان، میں آپ پر قربان. کہ لگے یہ ادب ہوتا ہے مولانا صاحب، یہ خاندانی رواج ہوتا ہے. جو شریف خاندان اور شریف نسل ہوتی ہے نا، وہ بنیادی چیزوں کا اقرار کرتی ہے، لیکن عظمت و شان میں کیونکہ وہ بڑے ہوئے ہیں نا، تو پھر وہ عظمت و شان کو بیان کرتی ہے. تو لہذا بشریت اقرار کے طور پر ہے، آقا و مولا و تاجدار یہ اسرار و شان کے طور پر ہے، اس کو تعظیم کہتے ہیں. اس لیے کلمے میں میرے بچوں عبدہو کے ساتھ رسولہو ہے. عبدہو اللہ کے بندے ہیں، کیا مطلب؟ خدا نہیں ہے. دیکھو اللہ نے بندہ عبد کہا نا، عبد کہا نا، تو میں نے کہا آگے رسولو بھی تو کہا، اس میں کیا فرق آیا؟ میں نے کہا فرق یہ آیا، عبد اس لیے کہا کہ یہ خدا نہیں، رسول اس لیے کہا کہ یہ تیری طرح نہیں. سمجھ رہے؟ ادب، ادب. ویسلم تسلیما، ویسلم تسلیما، ویسلم تسلیما. فکروں کو مجتمع کرو، حضور کو عام لوگوں کی سطح پر نہیں سوچتے. ویسلم تسلیما، عام پہرائے میں وہاں پر بات نہیں ہوتی. آگے چلیے، بس میں بحث کو ایک حدیث پر سمیٹوں گا. فرمایا کہ ابانا مولدہ عن طیب انصرہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا طیب مبتدی منہ ومختتمی، اس کا مفہومی معنی کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ولادت اس کے بہترین عنصر کے ساتھ ظاہر ہوا، نور ظاہر ہوا، خوشبو آئی. ام المومنین نے کہا خرج منی نور، مجھ سے نور جاری ہوا. اب یہاں پر سوال کھڑے کر دیتے ہیں، بشر نور کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کس کے لیے بول رہے ہیں؟ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ نور بشر کی ضد کب ہے؟ بشر کی ضد تو جن ہے، اور نور کی ضد اندھیرا ہے، تو ضدیں جمع نہیں ہوتی، اور جو ضد نہ ہو وہ جمع ہو سکتی ہے. میں نے کہا تمہاری آنکھوں میں نور ہے یا اندھیرا ہے؟ کہ لیکن نور ہے. تو میں نے کہا جب تیری آنکھ میں نور ہو سکتا ہے تو حضور کے لیے نور تسلیم کرنے میں کافی شرک ہے. توجہ ہے، آپ کا پسینہ خوشبو والا، آپ کا لعاب خوشبو والا، آپ کا بول مبارک خوشبو والا، آپ کے بدن سے پسینہ نکلے خوشبو، یہ نورانیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا یہ نیری بشریت ہے؟ اللہ اکبر، آپ کی بشریت عام بشروں کے مقابلے میں نور ہے. آپ کی بشریت کا کوئی انکار نہیں کرتا،
اعلی حضرت کہنا انسان نہیں، انسان وہ انسان ہیں، یہ انسان ہیں لیکن کوئی انسان ان جیسا نہیں. توجہ ہے آپ کی؟ بکری چرانے والی حدیث یاد ہے، عرش پہ جانے والا کلام یاد نہیں؟ تو ہر چیز کو جامع کر کے رکھے نا. اگر طائف کے میدان میں کوئی پتھر مارے ظالم تو بدن سے خون نکلتا ہے، معراج کی رات جبریل پورا سینہ چیر دیں خون کا قطرہ نہیں آتا. آئیں دونوں کو ملائیں اور پھر بات کریں کہ اللہ رب العالمین نے کیسا نوری بشر بنایا ہے. بولیے صبح. آپ فرماتے ہیں حضرت امام بوسری، ابان مولدہ عن طیب عنصرہ، حضور کا زمانہ ولادت اس کے بہترین عنصر کے ساتھ ظاہر ہوا. یا طیب مبتدئن منہ و مختتیمی، سبحان اللہ کیسی عمدہ ہے وہ ذات جس کا زمانہ، زمانہ ابتدا اور اختتام دونوں شاندار ہیں. بولیے سبحان اللہ. اب آئیے، میں وقت مختصر رہ گیا ورنہ میں بخاری شریف سے آپ کے سامنے چند احادیث پڑھنا چاہتا تھا. اب میں آپ کے سامنے، اب آپ دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک شعر حضور کی بارگاہ میں کہا تھا، انت لما ولدت اشرقت الارض، کہ اللہ کے محبوب جب آپ کی پیدائش ہوئی تو ساری دنیا کا چپا چپا روشن ہو گیا. اب ان کا ذہن دیکھو کیسا اور ہمارا ذہن کیسا ہے. اب آپ ایک کام غور کریں اس پر، میں امین بھائی آپ کی توجہ چاہوں گا. دیکھیے، اگر آج ایک، ظاہر سی بات ہے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، کچھ لوگوں نے صحابہ کی بے ادبی اور اہانت کی، معاذ اللہ، تو صحابہ کی عظمت و شان قرآن و سنت سے ثابت ہے، حضور کے کہنے پر ثابت ہے. توجہ ہے. اب یہاں پر آپ ذرا ڈس بیلنس والا اور جانبداری والا پہلو دیکھیں. ایک شخص ایک صحابی کی عظمت کو بیان کر رہا تھا، وہ ہمارا بیان کرنا ایمان ہے، لیکن اس کے راوی پر جرح تھی، راوی درست نہیں تھا اور روایت بھی صحیح نہیں تھی، ضعیف تھی. کسی نے ان سے کہا یہ روایت ضعیف ہے، کہ اگر روایت ضعیف ہے تو کیا ہوا، یہ فضائل میں معتبر ہے، چل جاتی ہے. میں نے کہا یہی بات جب انگوٹھا چومنے کے لیے حضور کے لیے آتی ہے تو آپ تو کوئی اصول قبول نہیں کرتے، کیونکہ آپ نے اپنی جماعت کا موٹو بنا لیا صحابہ صحابہ، اور بنانا چاہیے، ہم اس کے مخالف نہیں، لیکن صحابہ خدام ہے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. صحابہ کرام کی عظمت ہے لیکن حضور کی وجہ سے ہے. جب خدمت گاروں کے لیے اگر ایک روایت ضعیف بھی آ جائے تو سارے اصولوں کو ٹٹول کر فضائل کو بچایا جاتا ہے، اور بچانا چاہیے. لیکن جن کی نالین کے صدقے ان پر یہ شان اتری ہے، اس امام اور تاجدار ختم نبوت کے لیے اور حضور کے محبوب، اللہ کے محبوب کے لیے، جب کوئی حدیث صحیح بھی آ جائے تو کہتے جی کبھی کہتے بخاری سے دکھائیے، کبھی کہتے جی مسلم سے دکھائیے، کبھی کہتے جی یہ راوی ہے. تو خود اپنے ذہن کا علاج کرو. قرآن تو کہتا تھا وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. آپ سمجھ گئے اس بات سے؟ آپ کو شرارت سمجھ میں آ گئی ہوگی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. توجہ آپ کی. صحابہ کی منقبتیں پڑی جا رہی ہیں، ان کے نام پر ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، ان کا یوم منایا جا رہا ہے، ان کے نام کے جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، یہ سب جائز ہیں، لیکن یہی کام جب حضور کے لیے ہوگا تو جلوس بھی حرام ہو جائے گا، جھنڈا بھی حرام ہو جائے گا، محفل بھی ناجائز ہو جائے گی. تو کیسی کٹی پتنگ ہے بھائی. کبھی کہتے نہیں جلوس جائز ہے لیکن ثواب کی نیت سے نہیں. میں نے کہا یہ ریلیا تم گناہ کی نیت سے نکالتے ہو، اعلان کرتے ہو یوم صدیق اکبر پر عام تعطیل ہو، ہم ساتھ ہیں تمہارے، بالکل ہونی چاہیے. لیکن خادموں کے لیے ساری چیز مان گئے، جس کی برکت سے ان کو یہ مقام ملا ان کی شانوں کے لیے ہر چیز حرام و ناجائز ہو گئی. میں اور کتنا کھول کے بتاؤں. اب تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ فکری خطائیں ہیں، لیکن ہم نے وسلم تسلیمہ پر چلنا ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ میرے خیال میں مزید یہاں پر کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ دیکھیے میلاد شریف، میرے دوستو بزرگوں، کس کو کہا جاتا ہے؟ میں ایک جملہ یہاں پر صرف عرض کر دینا چاہتا ہوں. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سید عالم کو جو اللہ نے شان و مرتبہ عطا فرمایا، کہیں ومان صلی اللہ کہ اللہ رحمت للعالمین کہہ کر، کہیں ورفعنا لک ذکرک کہہ کر، کہیں ناتینک الکوثر کہہ کر، کہیں
کہیں لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَا مَهُونَ کہہ کر، کہیں الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَ فِي السَّاجِدِينَ کہہ کر، کہیں وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى کہہ کر، کہیں لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہہ کر۔ یہ ساری آیات جو حضور کی شان میں ہیں وہ پڑھی جائے، غور کیا جائے، بیان کیا جائے تاکہ دلوں میں حضور کی عظمت ظاہر ہو۔ وہ احادیث جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شان و کرامت بیان کی ہے، اور ہر محدث نے اپنی کتاب کے اندر باب الفضائل باندھا ہے، اور فضائل میں سب سے پہلے انبیاء کے فضائل اور ان میں حضور کے فضائل کو جمع کیا ہے، وہ ان فضائل سے احادیث ذکر کی جائے، صحابہ کرام نے حضور کے ساتھ ادب و احترام کا کیسا رشتہ جوڑا، ان بنیادی واقعات کو زندہ کیا جائے تاکہ ان سب چیزوں سے ہمارے دلوں میں حضور کی محبت، آنکھوں میں احترام آئے، یہاں سے جانے کے بعد اس محبت کے ذریعے ہم نمازوں کی بھی پابندی کریں، روزوں کی بھی پابندی کریں، شریعت کی پابندی کریں۔ اس مکمل پیکج کو میلاد النبی کا۔ اب مجھے بتائیے اگر یہ کام حضور کے دور میں نہیں ہوا تو قرآن کس کے دور میں اترا تھا؟ توجہ آپ کی۔ اور یہ احادیث جو ذکر کی گئی ہے سرکار کی شان میں، تو یہ آج ذکر ہوئی تھی، حضور کے دور میں ہوئی تھی، صحابہ نے کیا تھا، تو آج صحابہ نے ادب نہیں کیا تو آپ نے کیا تھا۔ تو یہ سوالات کیا ہے؟ مثلا سوالات، توجہ کرنا، تھوڑا سا وقت ہے، سوالات کا، سوالات کو نہیں دیکھیں، وہ مفہوم دیکھیں کہ کیا بیان ہو رہا ہے۔ اب میں اس کو کلیئر کروں گا، ذرا توجہ کیجیے آپ۔ تو یہ ہے میلاد النبی کی تعریف جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، جس میں قرآن و سنت اور صحابہ کے احوال سے حضور کی شان و عظمت، اور خاص طور پر حضور نے اپنی پیدائش کے وقت جو خود اپنی زبان پاک سے اس واقعے کو بیان کیا ہے، اس کو بقرعید میں نہیں بیان کیا جائے گا، میلاد میں ہی بیان کیا جائے گا۔ وہ حدیث کیوں چھپاتے ہو؟ کیوں چھپاتے ہو حدیث؟ بھائی حضور نے جو اپنی پیدائش اور اپنے خاندان کا ذکر مبارک کیا ہے، کیا بخاری میں نہیں ہے؟ کیا مسلم میں نہیں ہے؟ کیا ترمذی میں نہیں ہے؟ تو پڑھو نا اس کو۔ مخالفت ہمیشہ کانٹوں والی بات، منفی سوچ کیوں سوچتے ہو؟ جب آپ پڑھ دیں گے نا، وہی محفل میلاد ہے۔ محفل میلاد حضور کے ذکر کو بیان کر کے اپنے لیے شکر کرنا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم جیسے بیکاروں کو تو نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، اس عظیم محبوب کی امت میں بنایا جن کے جھنڈے کے نیچے ابراہیم اور موسیٰ آنے کی خواہش کریں۔ یہ شکرانہ ہے، اور اس شکرانے کے ملنے کے بعد، یہ نہیں کہ بے نمازی، معاذ اللہ، محبت میں سچا وہ ہے جب حضور کی عظمت اور احسان کو جان لے تو وہ نمازی بن جائے۔ کہتے ہیں ہم نے میلادوں میں تو ڈھول دھماکے دیکھے، اور میں نے کہا خدا کے بندے کہاں دیکھے تو نے، تو نکاح میں بھی ڈھول دھماکے ہیں، تو کہ نکاح چھوڑ دے یا غلط چیز کو ختم کریں۔ سمجھ جو علماء کی، تو یہ لکھ دینا کہ ہم بھی تجھ تیرے ساتھ کھڑے ہیں، اعلیٰ حضرت کے پورے رسالے موجود ہیں، ہمارے علماء کے فتاوے موجود ہیں۔ عورت مرد کا اختلاط جہاں پر ہوگا ناجائز، عورتیں اتنی زور سے نعت پڑھیں گی کہ مردوں تک پہنچے ناجائز، اس لیے کہ میلاد مستحب تھا، پردہ فرض تھا۔ علماء کے رسالے موجود ہیں، ہر سال ہر وقت وضاحت ہوتی ہے۔ تو رائمنڈ میں جا کر زیادہ شریعت کا پابند ہو گیا، ہمیں نہیں پتا، ہمارے گھروں میں نہیں پتا، ہمارے محلوں میں، ہماری مسجدوں میں نہیں ہوتا، کیوں جھوٹ بات کرتے ہو؟ جہاں پر خلاف شریعت کام ہوگا وہ ناجائز، لیکن مجھے یہ بتا جو خلاف شریعت کام کر رہا ہے اس میں علماء کھڑے ہیں؟ اگر کوئی عالم ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہوگی، لیکن جہاں پر نمازوں کی پابندی کے ساتھ، شریعت مطہرہ کی تعظیم کے ساتھ، اہل محلہ، دکان والے سب یہ چاہیں کہ حضور کا ذکر ہے جو چلو کرو، اور جناب واک کرتے ہوئے گلیوں سے نکلے، اور یہ ایک عظمت کا اظہار ہے، شان کا اظہار ہے۔ ہمارے کلچر اور عرف میں علماء، صلاۃ السلام، نماز کی پابندی، کسی کو تکلیف اور ضرر نہ ہو۔ میں نے کہا یہ تو عشق کی مجلس ہے میرے بھائیوں، ہم نے تو کراچی کے اندر مذمت، ان لوگوں کی مذمت میں ریلی نکالی صحابہ کی شان میں، کہ جس میں جوش تھا، ایک گملہ نہیں ٹوٹا، ہم غصے میں نکالیں تو اس میں اتنی چاشنی ہے، تو سرکار کی محبت میں میلاد نکالیں تو اس میں کس کو کیا تکلیف پہنچائیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ الٹی سیدھی باتیں۔ ایک کہتے وہاں تو عورت مرد کا اختلاط ہوتا ہے، تو میں نے کہا تو شریعت کے مطابق نکال لے۔ شریعت کا ایک اصول ہے، سن لیجیے آپ، یہ فتاوی عالمگیری میں درج ہے، فتاوی عالمگیری میں درج ہے۔ علماء سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حج کر کے آنے کے بعد
مدینہ منورہ کی سرحد پر اتر جاتے ہیں اور پیدل پیدل حضور کے روزے تک جاتے ہیں. یہ عمل کیسا ہے؟ ملا نظام الدین نے 500 علماء کے ساتھ اورنگزیب کے دور میں آج سے 500 سال پہلے یہ فتاوا مرتب کیا جس کو ہر منکر میلاد مانتا ہے. پوچھا گیا کہ کچھ لوگ مکہ سے جب مدینہ شریف آتے ہیں تو مدینہ کی حدود شروع ہونے کے ساتھ وہ اتر جاتے ہیں. یہ بات لکھی ہے حضرت ملا نظام الدین نے فتاوا ہندیا فتاوا عالمگیر کے اندر، جہاں پر آپ نے کتاب الحج میں باب و زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باب باندھا ہے، اس میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ مدینے کی سرحد آ گئی وہ اتر جاتے ہیں. اب مدینے کے اندر وہ سواریوں کے ساتھ نہیں آتے، پیدل پیدل آتے. علماء سے پوچھا گیا یہ عمل کیسا ہے؟ یہ نہیں پوچھا صحابہ نے کیا تھا، اس نے کیا تھا، ارے یہ کون سا قاعدہ بنا رہے ہو بھائی. علماء جواب کیا دیتے ہیں؟ فرمایا یہ بتاؤ وہ اپنے ٹانگوں کو اور بدن کو سستانے کے لیے چل رہے ہیں یا نیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا سستانے کے لیے نہیں چل رہے، شہر رسول ہے نا تو حضور کے شہر کے ادب میں چل رہے ہیں. تو علماء کہتے ہیں ادب کے تو ہزار مسائل ہیں، ہر ایک کا جواب پوچھو گے تو کتنی بڑی کتاب بن جائے گی، آؤ ہم تمہیں ایک اصول بتاتے ہیں. اصول سنو، یہ اصول ملا نظام الدین کا نہیں ہے، یہ علامہ ابن حمام صاحب فتح القدیر نے اس کو درج کیا اور یہ اجماعی اصول ہے. فرمایا یہ یاد رکھنا وہ کلو ما کانا، وہ کلو ما کانا ادخلا فی الادب والاجلال کانا حسنن. فرما سن لو، ہر وہ کام جو حضور کی تعظیم میں جتنا زیادہ کیا جائے گا اس کے حسن ثواب والے اور اجر والے اور جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ حضور کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ اصول مجھے بتاؤ یہ ماسٹر کی سارے مسئلے حل کرتی کہ نہیں کرتی؟ وہ کل ما کانا ادخلا فی الادب والاجلال، جو حضور کی تعظیم میں جتنا زیادہ داخل کیا جائے کانا حسنن وہ خود جائز ہو جائے گا، کیونکہ اس کے جائز ہونے کے لیے کسی کا عمل ضروری نہیں، اس کے جائز ہونے کی دلیل یہی ہے کہ وہ حضور کی شان میں ہو رہا ہے. بات سمجھ گئے آپ؟ اب ایک حدیث پاک سنیے اور اس کے بعد اختتام کی طرف چلتے ہیں. میرے سامنے اس وقت نسائی شریف ہے، توجہ سنیے، مسند امام احمد، نسائی شریف حدیث نمبر 5426، مسند امام احمد حدیث نمبر 16841، مسند امام احمد، حدیث حضرت ابو سعید خدری سے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے مسند میں امام احمد نے اس کو جمع کیا، اور یہ اپنے سارے طرق اور اپنے طریقے سے حدیث صحیح ہے. اس میں دیکھیں میلاد صحابہ کس طرح کرتے ہیں. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج معاویہ عن حلقۃ فی المسجد. اب یہاں پر دو گروہ کا رد ہوگا، ایک میلاد کے منکر کا اور ایک جناب معاویہ کے فضائل کے منکر کا. اب آپ حدیث دیکھیے، آپ یہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مسجد میں ایک حلقہ لوگ جمع تھے ان کے پاس تشریف لائے، فقال اور فرمایا ما اجلسکم، کس لیے بیٹھے ہو؟ جل قالو، سب نے کہا جلسنا نذکر اللہ عز و جل. آپ آئے حلقہ لگا ہوا تھا، پوچھا آپ کس لیے جمع ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ رب العالمین جل جلالہ عز اسمہ کے ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. فرمایا قال اللہ ما اجلسکم الا ذاک، فرمایا کہ اللہ کی قسم تم لوگ صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو. قالو، تمام صحابہ نے کہا واللہ ما اجلسنا الا ذاک، فرمایا ہاں اللہ کی قسم ہم اسی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. قال، حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا اما انی لم استخلفکم تہمت لکم، میں تم پر کوئی تہمت نہیں لگا رہا کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں تم کوئی اور کام کر رہے ہو، تو میں نے کہا تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو تو قسم کھاؤ، تو یہ قسم میں اس لیے نہیں اٹھا تم سے لے رہا کہ مجھے تمہارے کوئی عمل پر شک ہے. کہتے ہیں وما کان احد من منزلتی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں آپ کہ اللہ کی قسم تم لوگ صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو. انہوں نے کہا ہاں، فرمایا اللہ کی قسم ہم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہیں. فرمایا میں نے آپ لوگوں پر شک کرتے ہوئے آپ سے قسم نہیں لی، آپ لوگوں میں رسول اللہ کی حدیثیں مجھ سے زیادہ روایت کرنے والا کون تھا، اور بے شک بتاؤ کون تھا؟ تو سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو فرمایا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ، کہتے ہیں کہ آپ لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مجھ سے زیادہ روایت کرنے والا کوئی نہ تھا، اور بے شک ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے حلقے میں تشریف لائے، جیسا میں تمہارے اوپر آیا اس طرح ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور ہم سب بیٹھے ہوئے تھے. سرکار نے فرمایا فقال ما اجلسکم، فرمایا تم لوگ کس لیے بیٹھے ہو؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ عز وجل ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن علينا بك. سرکار آئے اور سرکار نے صحابہ کو دیکھا کہ مجمع میں ذکر کر رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم جو ہے وہ کس لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم اللہ تعالی کا ذکر کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور آپ کے ذریعے اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. ہم اللہ کا ذکر کرنے اور آپ کے ذریعے جو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے اس احسان کو ذکر کرنے اور اس کے شکر کے لیے بیٹھے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم لوگ صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہیں. فرمایا میں نے آپ لوگوں پر شک کرتے ہوئے، حضور فرماتے ہیں میں نے آپ لوگوں پر شک کرتے ہوئے آپ سے قسم نہیں لی، بلکہ میرے پاس جبرائیل آئے اور مجھے انہوں نے خبر دی فاخبرنی ان عز وجل یباہی بکم الملائکہ، یہ جو تم حلقہ لگا کر اللہ کا ذکر اور اسلام کی عظمت اور میری وجہ سے جو اللہ نے تم پر انعام کیا ہے اس کی شکرانے کی محفل کر رہے ہو، تو جبریل ابھی آئے ہیں اور مجھے کہہ گئے کہ تمہارے ذکر سے اللہ فرشتوں کے اوپر فخر کر رہا ہے. اب بتائیے صحابہ کرام نے حضور کے سامنے مجلس لگائی جس میں حضور کے آمد اور حضور کے ذریعے ملنے والے احسانات اور اس شکرانے کو ذکر کرنے کے لیے فرما مننا، آگے ذکر فرماتے مننا علینا، اللہ نے جو ہم پر احسان کیا ہے بکا آپ کو بھیج کر جو ہم پر احسان کیا، لقد من اللہ للمؤمنین اس بات صفیم رسولہ، اللہ نے جو آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ مجلس میں کیا ہو رہا ہے، میلاد میں کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے. فرمایا حضور نے کہ اس کا اجر اتنا ہے کہ میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ میں تم پر کوئی شک کر رہا ہوں یا میں اس بات کو پسند نہیں کر رہا، بلکہ میں حیران اس بات سے ہوں کہ میں حجرے میں تھا اور جبریل نے آ کر مجھ سے کہا کہ آپ کے اصحاب جو ذکر کر رہے ہیں وہ ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ ان کے عمل پر اپنے فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کر رہا ہے. یہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل. بولیے سبحان اللہ. اب یہ دوسری حدیث مبارکہ میرے سامنے، یہ مستدرک، یہ امام حاکم کی مستدرک ہے، امام بخاری مسلم کی شرط پر یہ حدیث ہے، امام زہبی نے اس کو توثیق کی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ ارباز بن ساریہ سے یہ مسلم امام احمد کے اندر بھی موجود ہے. رسول کریم حضرت ارباز کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ، ہم نے حضور سے سنا. اب دیکھیں میلاد کیا ہے، یقول انی عبداللہ، حضور نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، وخاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، وابی منجد فی دینہ، میں اس وقت موجود تھا کہ جب میرے باپ آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا، وسأخبرکم عن ذلک، میرے صحابہ میں کچھ اور تمہیں بتاؤں، انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں، وہ بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، وہ رؤیا امی التی رات، اور میں اپنی ماں کا وہ مشاہدہ ہوں جو میری پیدائش کے وقت میری ماں نے دیکھا. یہ میلاد ہے، حضور خود بیان کر رہے ہیں، حضور خود بیان کر رہے ہیں. فرمایا وہ کذالک امہات النبیین یرین، اور اسی طرح نبیوں کی جو والدائیں ہوتی ہیں وہ ان کی پیدائش کے وقت یہ مشاہدات دیکھتی ہیں. وَأَنَّ أُمَّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رَأَتْ، حضور سید عالم کی والدہ نے دیکھا، ہینا وَدَعَتْ لَهُ نُورًا، کہ جب حضور کی پیدائش ہوئی تو دیکھا کہ ان سے نور نکلا، اَدَعَتْ لَهَا قُصُورُ الشَّام، جس سے شام کے محلات جو کئی سو میل دور تھے وہ روشن ہو گئے. ثم تلا، پھر حضور نے تلاوت کی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. سورہ احزاب کی آیت. اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، ہم نے تجھے شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا چمکتا چراغ بنا کر بھیجا. یعنی حضور نے خطبہ بھی دیا اور خطبے کو آیت کے ساتھ جوڑا بھی. صحابی اس کو بیان کر رہے ہیں، کیوں یہ کہتے ہو کہ صحابہ نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، حضور نے نہیں کیا؟ ابھی میں نے میلاد کی تعریف آپ کے سامنے کی ہے، اگر یہ کام نہیں ہوا تو دور رسالت میں کام کیا ہوا ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ یہ صحیح حدیث مبارکہ اس پر گویا کہ واضح دلیل کے ساتھ میرے دوستوں بزرگوں موجود ہے، جس کا انکار کوئی عقل مند شخص کبھی گویا کہ دیانت کے ساتھ کبھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اب ایک یہاں پر سوال آپ آسانی کے لیے آپ جو ہے وہ سماعت فرمائیے. کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے، یہ ذکر تو حضور کے دور میں ہوا، اب بات مکمل ہو گئی ہے، بات مکمل ہو گئی، آپ مجھ سے مقابلہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کی توہین نہیں چاہتا، نہ میں اپنے علم کو آپ پر بڑھانا چاہتا ہوں. میرے دوست ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، حضور کی شان کی بات ہے، نہ آپ کو نیچا دکھانا مقصود ہے، نہ آپ سے مناظرہ مقصود ہے، نہ ضد بازی مقصود ہے. چیز تو واضح ہو گئی نا، صحابہ محفل لگا کر حضور کے ذریعے جو اللہ نے احسان کیا ہے اس کے شکرانے کی محفل لگاتے تھے. تو میلاد کسی کو بھی پکڑ کے پوچھو، وہ یہی کہے گا کہ رب کا شکر ادا کرنا ہے کہ آ گئے آمینہ کے لال، حضور آ گئے، اللہ نے ہم پر کرم کر دیا. اب اس پر سوال دیکھو کتنا زہریلا. اچھا حضور تو ایک دفعہ آئے تھے، آپ ہر ربیع الاول کو کیوں کرتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیے یہ سوال ان احادیث پر بنتا ہے؟ کس ذات کا ذکر ہے؟ یہ سوال بنتا ہے میرے نوجوان دوست، میرے بھائی، تجھے کچھ سخت جملہ بولنا ہے براہ راست میرا نام لکھ کر بول دے، میں معاف کرتا ہوں، چاہے گالی دینی ہے، جو کرنا ہے تیرا، جو دل ٹھنڈا کرنا ہے کر لیں، میرا نام لکھ کر کر لیں، لیکن حضور کے ذکر کے مقابلے میں ایسا نہ کر. میرے دوست کہتے ہو حضور تو ایک دفعہ پیدا ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہر ربیع الاول کو کیوں ہے؟ تو میں نے کہا قرآن تو ایک ہی دفعہ اترا تھا، ہر 27 کو تمہارے ماں محفل کیوں ہیں؟ ایسے 100 سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ دیکھیے کہ قرآن کریم تو 27 کو ایک دفعہ اتر گیا، ہر دفعہ آپ وہ محفل کیوں سجاتے ہیں؟ ختم قرآن کی محفل کیوں سجاتے ہیں؟ صحابہ نے کبھی سمجھا سجائی یہ محفل؟ ہم یہ آگے بات نہیں کرنا چاہتے، اسلام کی تعلیم کو مشکوک نہیں کرنا چاہتے، ورنہ اس سوال پر درجنوں سوال کھڑے ہوں گے. ختم قرآن کی محفل بھی جائز ہے، اس میں تلاوت بھی جائز ہے، اس میں کھانا کھلانا بھی جائز ہے، کیونکہ قرآن کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، تو حضور کا ذکر بھی جائز ہے، اس میں نعتیں پڑھنا بھی جائز ہے، سرکار کی شان قرآن و سنت سے بیان کرنا بھی جائز ہے، آئے ہوئے مہمانوں کو لنگر کھلانا بھی جائز ہے، کیونکہ اس سے اسلام کی شان ظاہر ہوتی ہے. جس سے اسلام کی شان ظاہر ہو، دشمنوں کو سوال کا موقع نہ دو. اسلام کی بنیاد کو بچانے کے لیے، آنے والی امت کے دلوں میں اس کے احترام کو ڈالنے کے لیے عظمتوں کو ملحوظ رکھو. توجہ ہے آپ کی. اب میں ایک بات عرض کروں، آج جو مدارس ہے، اگر کوئی یہ سوال کرے، اور ان سے سوال ہوا، براہین قاطعہ میں خلیل احمد امبیٹری سے سوال ہوا اور مولانا بڑی بری طرح پھنسے ہیں وہاں پر، جو کنہیا کے جنم کی بات کر رہے ہیں، بڑی بری طرح پھنسے ہیں. میرے دوستو بزرگو، یہ میں آپ کی خدمت میں واضح طور پر یہ بات کر رہا ہوں. اب آپ دیکھیں یہ براہین قاطعہ صفحہ نمبر 183 اٹھا کر دیکھیں. سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا، یہ جو پکے مدرسے ہم نے بنا لیے ہیں، 7 پیریڈ ہم نے لگا لیے ہیں، ایک پیریڈ تفسیر کا ہوگا 40 منٹ کا، ایک پیریڈ حدیث کا ہوگا 40 منٹ کا، ایک پیریڈ گرامر کا ہوگا، مدرسے پکے بنا لیے، طلباء کو اچھے کپڑے دیے، کھانے دیے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کہنے لگے اس کی دلیل صفہ ہے. ہم نے کہا کون سا صفہ؟ کہنے لگے جی حضور نے مدرسہ جو بنایا تھا. ہم نے کہا وہ تو صرف ایک چبوترہ تھا درخت کے نیچے. اب ہم دیکھیے یہاں پر اصل بتا رہے ہیں کہ میلاد میں اصل یہ حدیثیں ہیں. کہتے ہیں وہ تو صرف بیٹھ کر رہے تھے، آپ یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ جلوس بھی نکال رہے ہیں، جھنڈے بھی. ہم نے کہا یہ وقت کے تقاضے کے اعتبار سے ایک مباح چیز ہے، جس کا کرنا کوئی فرض نہیں، ضروری نہیں. اگر اس جائز طریقے سے اگر جلوس ناجائز ہے، تو پھر یہ سارے جلوس ناجائز ہوں گے جو آپ نکالتے ہیں. یہ ایک سماجی طریقہ ہے کسی کی تعظیم کے اظہار کا، تو اس کو استعمال کیا جا رہا ہے لوگوں کے دلوں میں حضور کی عزت بٹھانے کے لیے. اصل مقصد چراغا جھنڈا نہیں ہے, اصل ہمارا مقصد مسلمانوں کا جلوس نہیں ہے, اصل مقصد ہے عزت رسول. ہم ہر اس چیز کو استعمال کریں گے جس کے ذریعے یوت اور زمانے کے سامنے مقام مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ وہاں تک پہنچ جائے. سمپل کانسیپٹ ہے, اصل یہ نہیں ہے, اصل ذکر رسول ہے. اب آپ سنیے, پوچھا گیا یہ اتنے بڑے بڑے مدرسے, مدرسہ دیوبند, مدرسہ حقانیہ, مدرسہ بنوری ٹاؤن, مدرسہ فلاں, مدرسہ فلاں, اتنی بڑی بڑی عمارتیں, طلباء کے لیے اچھے اچھے کمرے, ان کے لیے لباس, بڑی بڑی عمارت, اے سی, ایئر کنڈیشن, گیزر سب لگا ہوا ہے, یہ ناجائز نہیں ہے؟ کیونکہ آپ جو چندہ مانگ رہے ہیں, ہر دیوار کے لیے چندہ مانگ رہے ہیں, پنکھے کے لیے چندہ مانگ رہے ہیں, ثواب کی نیت سے مانگ رہے ہیں, تو یہ ناجائز نہیں ہے؟ کہنے لگے کیوں ناجائز ہے, یہ تو حضور کے دور میں بھی تھا. ہم نے کہا حضور کے دور میں کہاں تھا؟ کہنے لگے وہ صفا کا جو مدرسہ تھا سب سے پہلے, تو ہم نے کہا وہ تو صرف ایک چبوترا تھا. توجہ ہے آپ کی, وہ صرف ایک چبوترا تھا درخت کے نیچے, اس کی صورت اور اس کی, کہتے اس میلاد اور اس میلاد میں بڑا فرق ہے. ہم نے کہا اس مدرسے اور اس مدرسے میں تو زمین آسمان کا فرق ہے, وہ کھلے آسمان کے نیچے تھا, نہ کوئی چھت تھی, نہ دیوار تھی, نہ کوئی دروازہ تھا. طالب علموں کے پاس بسترے نہیں تھے, کسی کے پاس تہبند ہے تو قمیض نہیں, چادر ہے تو اوڑے تو جناب آدھا پاؤں کھلا رہ جائے. وہ مدرسہ کیسا, یہ کیسا, اس کا نام صفا, اس کا نام مدرسہ دیوبند. کہ لگے نام تو اپنی طرف سے رکھ سکتے ہیں. میں نے کہا جب ہم نے محفل کا نام میلاد رکھا تو چک پڑے. لال مسجد, بنوری ٹاؤن مسجد, تنقید کے لیے نہیں کہہ رہا, سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. آپ نے یہ نام کیسے رکھے, نام صفا کیوں نہیں رکھا؟ جب صفا, پہلی بات, اگر اسی مدرسے کو آپ کہتے ہیں تو جب صفا تھا تو آپ نے نام صفا کیوں نہیں رکھا, آپ نے نام کیوں بدلے؟ کہ لیکن نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا اگر مفہوم وہی ہے. تو ہم نے کہا وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا اگر مفہوم حضور کی شان بیان کرنا ہے. اب آپ دیکھیے یہاں پر ایک جملہ مزید, کہتے وہ محفلیں اور تھیں, یہ محفلیں اور ہیں. تو میں نے کہا جو اپنا مدرسہ جہاں سے آپ ثابت کر رہے ہیں اس کا تو عشر عشیر ایک گنا بھی آپ کے مدرسے سے نہیں ملتا. اس میں دیواریں نہیں تھی, اس میں دروازے نہیں تھے, اس میں فرش نہیں تھا, اس میں یونیفارم نہیں تھا, اس میں پیریڈ نہیں تھے, اس میں درجہ بندی نہیں تھی, اس میں لباس پورا نہیں تھا, اس میں پہننے کے اوڑھنے کے کپڑے نہیں تھے, یہ ساری فیسلٹی. تو آگے چل کر خلیل احمد امبیٹری صاحب بڑے واضح طور پر اپنی جان بچانے کے لیے کہتے ہیں نام کا فرق ہے لہذا اصل سنت تو وہی ہے. تو ہم نے کہا ہم بھی کہہ رہے ہیں میلاد نام کا فرق ہے, اصل تو وہی ہے جو حدیثوں میں لکھا ہوا ہے. اور جبکہ میلاد کا تو ہم لفظ بھی حدیث سے بتا رہے ہیں آپ کو, کتاب سے جامع ترمذی سے, کہ باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارا تو نام بھی ثابت نہیں ہے, میلاد کو تو نام بھی ثابت ہے. خلیل احمد بیٹھی اپنی جان چھڑانے کے لیے اور اپنے مدرسوں کے چندوں کو حلال اور اپنے مدرسوں کو جائز کرانے کے لیے اصول کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں نام کا فرق ہے لہذا اصل تو سنت وہی ہے. ہاں تبدل ہیت مکان کی ہو گئی ہے, ہاں جو صورت تھی ظاہری وہ بدلی ہے نا, کام تو وہی ہے. میں نے کہا کیا؟ کہنے کا صرف صورت اور اسٹائل بدل گیا ہے نا, کہ ہم نے لال کلر کر دیا ہے, عمارت بنا دی ہے, دروازے لگا دیے ہیں, کھڑکیاں لگائی ہے. تو کہتے ہیت بدلی ہے, اسٹائل بدلا ہے, کام تو وہی ہے. میں نے کہا آپ کا قاعدہ تھا کہ ہیت جدیدہ کو اختیار کرنا بدعت ہے, یہ تو آپ نے خود ایجاد کیا تھا کہ اگر کوئی ہیت قضائیہ اس جیسی ہیت اگر رسول اللہ کے دور میں نہ ہوئی ہو اب وہ ہیت اختیار کی جائے تو وہ بدعت ہے, لہذا میلاد بدعت ہے. اور آپ نے خود یہاں تسلیم کر لیا کہ یہ ہیت اور اسٹائل صفا کی رسول اللہ کے دور میں نہیں تھی. آپ کو ماننا پڑا ہیت بدلنے سے چیز حرام نہیں ہوتی اگر اصل مقصد وہی ہو. اب زیادہ بحث یہاں پر نہیں کرنا, بدعت کی یہاں دڑم تختہ ہو گیا ہے. اب میں آخری میں تقریر ختم کرتا ہوں. مجھے بتاؤ کسی علاقے کے اندر آپ نے کوئی مسجد, ان لوگوں کی جو محفل میلاد پر تبرع کرتے ہیں, مجھے بتاؤ شہر میں ان کی کوئی مسجد آپ نے گارے مٹی کی دیکھی ہے؟ جواب دیجئے مجھے, گارے مٹی کی کوئی مسجد دیکھی ہے آپ نے؟ آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسی مسجدیں, کروڑوں روپے کی مسجد, سعودی عرب سے جناب آیا پیسہ, ترکی سے جناب قالین آیا ہے. میں نے کہا یہ قالین اتنا مہنگا ڈالا ہے, یہ تو کہتے مسجد کو زینت دینی چاہیے. میں نے کہا زینت دینا ہی جائز نہیں ہے. میں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا واہ مولوی صاحب, جس کو رسول اللہ نے زبان سے منع کیا اس کو ڈھنڈورا پیٹ کر کر رہے ہو, اور جس میلاد کو حضور نے خود کیا اس کے خلاف کانٹے لا رہے ہو. اب دیکھیں بخاری شریف میرے سامنے میرے دوستو, حدیث نمبر 446 کے اوپر امام بخاری نے ایک تالیخ باندھی ہے. قال ابن عباس, توجہ کرنا, ہل جل کوئی نہ کرے, آواز کوئی نہ کرے, برائے کرم آواز کوئی نہ کرے, ہل جل کوئی نہ کرے, سوالے کو سماعت کریں. بخاری شریف تالیخ, قال ابن عباس لتزخرفنها کما زخرفت الیہود والنصاریٰ, حضور نے فرمایا تم ضرور مسجدوں کو مزین کرو گے جس طرح یہودی اور نصرانی اپنے عبادت خانوں کو مزین کرتے ہیں. بخاری میں ہے مسجدوں کو سنوارنے کی مذمت ہے, میلاد کی مذمت کہیں نہیں ہے. اٹھ کھڑے ہو سنی اور پوچھے جس چیز کی مذمت ہے صرف ممبر پر تو نے کروڑ روپے لگا دیا ہے, آگے مسجد تو چھوڑ. سرکار نے فرمایا کہ مسجدوں کو بنانا سنوارنا یہودیوں کا طریقہ ہے اور میری امت وہ کرے گی. فرمایا تم وہ کرو گے, یعنی حضور نے پسند نہیں فرمایا. آئیے ابو داؤد شریف میں جو اس کی اصل ہے, ابو داؤد شریف میرے پاس ہے اور یہ حدیث نمبر, یہ ابو داؤد شریف میں میرے دوستوں بزرگوں, ابو داؤد شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حضور نے اشارہ فرمایا, وما امرتو, یہ حدیث نمبر بابو فی بنا مسجد, حدیث نمبر 448 ابو داؤد سنن ابی داؤد, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما امرتو بتشہید المساجد, میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ مسجد میں چونا نہیں کرنا. ابو داؤد شریف, ہمت کرو آؤ اس پر, ایک حدیث بتاؤ جس میں رسول اللہ نے کہا میرا میلاد نہیں کرنا, لیکن حضور نے یہ کہا ہے کہ مسجد میں پلستر نہیں کرنا. انور شاہ کشمیری فاضل دیوبند پھنس گئے اس پر اور بڑے گھبرائے اس موضوع پر وہ, اور یہاں پر ہڑبڑائے, ان کا کیا جواب ہے میں بتاؤں گا. اس لیے کہ مسجدیں تو سب کی پکی ہیں, ایک تو مدرسے والا مسئلہ ذہن میں رکھنا, ادھر کلا بازی کھائی ہے خلیل مندر میٹھوی نے, کہتے ہیت بدلی ہے نا, اصل تو ویسے ہی ہے. تو میں نے کہا آپ ہی کہتے تھے کہ ہیت قضائیہ بدلنے سے بدعت ہو جاتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ یہاں دیکھے حضور فرما رہے ہیں ما امیر کو بھی تشید المساجد, میں اپنی امت کو آرڈر دیتا ہوں, ما امیر تو, میں نے حکم نہیں دیا, نہیں فرما رہے ہوں, یہ شریعت ہے, امر نہیں. تم تو شریعت کے مقابلے پر آ کر کھڑے ہو کے مسجد پکی کر رہے ہو, اس کا جواب بھی بتاؤں گا میں, کوئی ناجائز نہیں ہے, لیکن سمجھانے کے لیے میں نے ان کو اٹیک پوزیشن میں سمجھایا کہ دیکھو شک پیدا نہیں کرو ورنہ شک بہت دور تک جائے گا. اب آپ دیکھیے سادہ سی بات, ما امیر تو بے تشہید المساجد, میں حکم دیتا ہوں کہ میری مسجدوں کو پلستر نہیں کرنا, مسجدوں کو چونا نہیں کرنا. اور آگے پھر قال ابن عباس لتزخرفنها کما زخرفت الیہود والنصاریٰ, میری امت مسجدوں کو مزین کرے گی جیسے یہود و نصارہ نے کیا. اب بتائیے یہ صحیح حدیث سامنے کھڑی ہے, سب سے خوبصورت مسجد تو اس وقت مسجد نبوی ہے, زادہ اللہ شرفہا, اللہ اس کے شرف کو باقی رکھے. میں پوچھتا ہوں یہ حدیث وہاں کیسے پڑھی جاسی ہوگی اور اس کا جواب کیا آتا ہوگا. علامہ عینی کو دیکھیں, تمام علماء کو دیکھیں کہ دیکھیں بات تو ٹھیک یہی بھائی کہ حضور نے پکی مسجد بنانے سے منع کیا تھا. علماء نے کہا پھر اس کا حل کیا ہے؟ انور شاہ کاشمیری کہتے ہیں یار مسئلہ یہ ہے کہ الضروریات و تبیح المعذورات, اب شریعت کا قاعدہ لے کر آتے ہیں, کہتے ہیں کبھی کبھی حالات کے اعتبار سے کچھ کیفیت اور ضرورتیں دین کو بچانے کی ایسی بن جاتی ہے کہ ایک ممنوع چیز اور حرام چیز کو بھی جائز کرنا پڑتا ہے. یہ قاعدہ ہے, یہ قاعدے پر شک نہیں, جائے کہ الضروریات و تبیح المحظورات, وہ چیزیں جو پہلے ممنوع تھی حالات کے اعتبار سے اس کو جائز کرنا پڑتا ہے. کہتے اسی قاعدے میں یہ حدیث پاک کو حل کرنا پڑے گا. کہنے لگے کیسے؟ کہا دیکھو پہلے زمانے میں لوگوں کو عمارت سے غرض نہیں تھی, عبادت سے غرض تھی. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے, اب سمجھا رہے ہیں. ہم نے کہا نہیں لمبا نہیں کرو, بدعت تو بولنا پڑے گا, لیکن ہم الجھانا نہیں چاہتے. الجھانا چاہے تو یہیں سے پورا قصر تمہارا گرا سکتے ہیں, لیکن ہمارا ذہن شرارتی نہیں ہے. سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حدیث پاک کس طرح لی جا سکتی ہے, جس میں واضح طور پر ہے کہ مسجدوں کو چونا کرنے سے میں منع کرتا ہوں. تو جب مسجدوں کو چونا کرنا منع ہے, تو جس نے شریعہ کا پ پیسہ دیا ہوگا، جس نے قالین کا پیسہ دیا ہوگا، اس کا پیسہ دینا جائز کیسا اور اس کا لینا جائز کیسا اور وہ وجود جائز کیسا؟
توجہ ہے، انور شاہ کشمیری یہاں پر بہت ہلے اور ہلنا بنتا تھا کیونکہ سامنے حدیث کھڑی ہے.
حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ میرا میلاد نہیں کرنا، حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ جلوس نہیں نکالنا، حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ چراغا نہیں کرنا، لیکن حضور نے یہ کہا ہے کہ پکی مسجد نہیں بنانا.
نوجوان سن رہے ہیں آپ،
علامہ عینی اور تمام بزرگوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھیں آج
کہتے جلوس کیوں نکالتے ہو، صحابہ نے کیوں نہیں نکالا؟ میں نے کہا دیکھیں صحابہ نے بھی نکالا، اگر نہیں بھی نکالا تو آج کے دور میں جلوس ایک تعظیم کی علامت ہے، اس کو حضور کی ذکر کے لیے لایا جائے گا. میں نے ابھی قاعدہ پڑھا ہے کہ ہر وہ کام جو حضور کی تعظیم کے لیے کیا جائے جائز ہے. کہہ رہا ہے یہ کیا بہانہ ہے؟ تو میں نے کہا پھر مسجد کا مسئلہ حل کر کے بتا، اگر یہ قاعدہ چھوڑے گا تو اس حدیث کو حل کر کے بتا. اس حدیث کا مسئلہ حل ہی علماء نے ایسا کیا ہے کہ دیکھو دور کا تقاضا یہ ہے، لوگوں کی نظر اگلے کی گاڑی اور بنگلے پر ہو گئی ہے، وہ لوگوں کے گھروں کو مضبوط اور عالی شان دیکھتے ہیں تو ان کی محبت ان کے دل میں آ جاتی ہے، لہذا اگر اللہ کا گھر مٹی کا ڈھیر ہو جائے تو لوگ ایسی نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو اللہ کی ذات کی قدر بھی دلوں میں نکل جائے گی کہ لوگوں کے مکانات بڑے اچھے ہیں اور اللہ کا گھر ایسا ہے. تو منع تو تھا اس لیے کہ صحابہ کو عمارت سے غرض نہیں تھی، عبادت سے غرض ہے. آج دور ایسا آ گیا کہ لوگ عبادت پر کم ظاہر پر زیادہ آتے ہیں، تو لہذا ہم نے چاہا اللہ کی محبت کو بڑھانے کے لیے، دین کی محبت کو بڑھانے کے لیے، نماز کے جذبے کو بڑھانے کے لیے اس حدیث میں تاویل کریں. اور تاویل یہ کیا ضروریات ہو تو بھی المحظورات، ضرورتیں کبھی محظور اور ممنوع کام کو بھی جائز کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا احترام رہے. تو اس قاعدے پر ہم نے عمل کرتے ہوئے دور کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر حدیث کے معنی کا یہ کیا کہ یہ اس دور کے لیے تھی، لیکن آج دور میں تعظیم کا طریقہ یہ ہے، لہذا ہم کریں گے.
تو میں نے کہا یہاں تو میلاد کی پوری انڈیکس آپ کے جواب میں ختم ہو گئی، چراغا بھی حل ہو گیا، جھنڈے بھی حل ہو گئے، وہی ضرورت یہاں پر قائم ہے، توجہ ہے آپ کی. تو یہ مسئلے الجھنے کے نہیں نکل، آپ کا ابا بھی نہیں سکتا، یہ ابا شرارتی کو کہہ رہا ہوں اور یہ شریف ہے دوست، یہ الجھانے والی باتیں نہیں ہیں، اس میں الجھانا نہیں ورنہ ہل نہیں پاؤ گے. بات میں ختم کر رہا ہوں، سنو اس بات پر. تو یہاں پر آپ دیکھیے، توجہ ہے آپ کی غور. اچھا دوسرا سوال، نہیں نہیں چلو اس سے تو مسئلہ حل ہو گیا، لیکن یہ آپ جو چراغوں پر اور جھنڈوں پر ثواب کی نیت کرتے ہو اور ثواب کی نیت کرتے ہو، بھائی ثواب کی نیت اسی چیز سے ہو سکتی ہے جس کو رسول اللہ نے بیان کیا ہو، بندہ اپنے اشتہار سے کسی کو ثواب نہیں کہہ سکتا. میں نے کہا جو آپ کل آپ کی مسجد کا مائی خراب ہو گیا تھا اور پنکھا خراب ہوا تھا، تو آپ کہہ رہے تھے حضرات گرمی بہت ہے اور پنکھا خراب ہو گیا ہے، 5000 کا پنکھا لگا دیں اللہ جنت دے گا. تو میں نے کہا پنکھا تو حضور کے دور میں نہیں تھا، یہ جدید ایجاد پر تو نے ثواب کی نیت کی بشارت کیسے دے دی؟ سن اب دیکھیں، چراغوں پر ثواب نہیں لیکن پنکھے پر ثواب آ گیا. چراغے پر ثواب اس لیے نہیں کہ حضور کے دور میں نہیں تھا، تو میں نے کہا پنکھا وہاں بنا تھا؟ نہیں تھا. تو جب جدید نئی ایجادات پر ثواب کی نیت نہیں ہے، حضرات سردی بہت ہو گئی گزر لگانا ہے لیکن ثواب کچھ نہیں ملے گا کیونکہ بدعت ہے، وہ کہیں گے مولانا اپنے پیسے سے لگا لو. لیکن کتنی لمبی ثواب کی نیت بیان کی جاتی ہے، میں اس کا مذاق نہیں اڑا رہا، ثواب اس پر ہے لیکن جو تو نے قاعدہ بتایا تھا نا تو تجھے بتانا چاہتے ہیں، زبان ہم بھی رکھتے ہیں. آپ مسئلہ دیکھیے آگے سے کہیں گے نہیں نہیں ثواب کی نیت پنکھے پر تو نہیں تھی. میں نے کہا تو تو پنکھے کی بشارت دے رہا تھا، کہ لیکن نہیں دیکھو جب پنکھا چلے گا ٹھنڈی ہوا آئے گی، نمازی کا دل لگے گا عبادت میں تو نماز کی وجہ سے اس کو اجر ملے گا. تو میں نے کہا یہی سن لے دوست کہ ثواب چراغے میں نہیں جھنڈے میں نہیں، جب جھنڈا چراغا لگے گا اس کی روشنی حضور کی عظمت کو ظاہر کرے گی، اگلا دیکھ کر سبحان اللہ کہے گا. تو چراغوں میں ثواب نہیں ہے، محبت رسول تعظیم رسول اور حضور کی شان سے خوش ہونے میں ثواب ہے. بات سمجھ گئے آپ؟ تو یہ سوالات بنتے نہیں، یہ سوالات بنتے نہیں. نہیں جو کام رسول اللہ نہ کرے وہ حرام، یہ ان کا پرانا سودا ہے جو باسی ہو گیا. جو کام صحابہ نہ کرے وہ حرام، جو تابعی نہ کرے وہ حرام. آپ جائیے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب بستی زبر اٹھائیے، اس کا 11th حصہ عید کا بیان نیٹ پر دیکھیے، فتاوی دارالعلوم دیوبند، سب سے پہلا فتاوی عزیز الرحمان صاحب کا، میں موجود ہے. کسی نے سوال کیا حضرت ہمارے وہاں مولوی صاحب عید کی نماز کے بعد دعا کرتے ہیں, تو عید کی نماز کے بعد دعا رسول اللہ سے ثابت ہے, صحابہ سے ثابت ہے, تابعین سے ثابت ہے, تو باشتی زیور بھی دیکھیے, فتح دارالعلوم دیوبند بھی دیکھیے, پوری دنیا سن رہی ہے, میں ان کے لکھے کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, غلط ہو تو بالکل آپ سامنے آ سکتے ہیں. جواب کیا دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں عید کی نماز کے بعد دعا اور عید کے خطبے کے بعد دعا نہ رسول اللہ سے ثابت ہے, نہ صحابہ سے ثابت ہے, نہ تابعین سے ثابت ہے, لیکن دعاؤں کے بعد نمازوں کے بعد دعا کا ثبوت ہے, تو یہاں پر بھی کر لیا جائے تو مسنون ہے. میں نے کہا تم تو کہتے تھے جو کام صحابہ نہ کرے وہ گناہ کا ہوتا ہے, تھانوی صاحب تو اس کو مسنون تک پہنچا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نہیں کر رہے پھر بھی جائز ہے. میں سوچتا رہا یار نماز جنازہ کے بعد دعا جب ہم کرتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں صحابہ نے کیا, لیکن اس وقت جب عید کی نماز کے بعد کی دعا کی بات آتی ہے تو خود ہی جواب دے دیتے ہیں صحابہ نے نہیں کیا لیکن کام تو اچھا ہے نا کرنے میں کیا ہے. میں نے کہا اس میں امین بھائی کیا لاجک ہے کہ ادھر نماز کے بعد دعا نہیں کرنے دیتے ادھر عید کے بعد دعا کرنے دیتے. مجھے جھولی یاد آئی مولانا کی, میں نے کہا ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جنازے کے بعد جھولی نہیں چلتی اور عید کے بعد جھولی چلتی ہے, ورنہ کوئی فرق ہے تو آپ بتائیے. وہ نماز جنازہ کے بعد اگر دعا کرے تو کہتے رسول اللہ نے کی, صحابہ نے کی, تابعین نے کی. یہی قانون جب ان سے پوچھا جاتا ہے عید کے بعد کا تو کہتے نہیں کی ہے, لیکن کیا ہے اچھا کام ہے. تو میں نے کہا وہ اچھا کام ادھر اچھا کیوں نہیں تھا, تو مجھے تو ایک ہی بات میرے دوست سمجھ میں آئی کہ جنازے کے بعد اگر اس کے باپ کے بیٹے سے پیسہ مانگے تو پھر تو صحیح کام ہو جائے گا, عید کے بعد تو جھولی چلتی ہے, تو خدا کے واسطے پیٹ کے لیے یار حضور کی عظمت کا سودا نہ کرو. سوال ہوا رشید احمد گنگوہی سے کہ ختم بخاری ہوتا ہے دارالعلوم دیوبند میں, ختم بخاری شریف جو حضور سید عالم کے بعد تقریباً 250 سال بعد لکھی گئی, صحابہ کے دور میں بھی نہیں, تابعین کے دور میں بھی نہیں. میں نے کہا یہ مسئلہ حل کر کے میلاد کی طرف آنا. رشید احمد گنگوہی فتح برشیریہ میں پوچھا گیا, یہ آخری حوالہ سنیے آپ میرے دوستو ورنہ امبار ہے بات کرنے کے, صرف ایک اشارہ دینا تھا کہ یہ باتیں سوال بنتی نہیں ہیں. میں نے تقریر کے شروع میں کہا تھا یہی چیزیں اپنے لیے ہو تو سب جائز, جب حضور کی نسبت ہو تو حرام. دیکھ لو وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا کا تقاضا کیا ہے. رشید احمد گنگوئی صاحب سے پوچھا گیا بخاری شریف کے ختم کے بعد دعائیں ہوتی ہیں تو ذرا یہ بتائیے آپ کہ ختم شریف کے بعد جو ہم دعائیں کرتے ہیں, سوال ہو رہا ہے کسی مصیبت کے وقت بخاری شریف کا ختم کرنا قرون ثلاثہ سے ثابت ہے اور یہ بدعت ہے یا نہیں, یعنی مصیبت آ جائے اور بخاری شریف کا ختم کریں قرون ثلاثہ, حضور کے دور میں, صحابہ کے دور میں, تابعین کے دور میں, ثابت ہے یا بدعت؟ جواب, قرون ثلاثہ میں بخاری نہیں لکھی گئی تھی مگر دیگ آتی ہے نا, دیگ مٹھائی آتی ہے. جواب, قرون ثلاثہ میں بخاری نہیں لکھی گئی مگر اس کا ختم درست ہے کہ ذکر خیر ہے, ذکر خیر کے بعد دعا قبول ہو جاتی ہے اور اس کا اصل شرع سے ثابت ہے, بدعت نہیں. یعنی حضور سید عالم کا ذکر میلاد کا کیا. اب آپ دیکھیں کہہ رہے بخاری شریف مصیبت کو ہٹانے کے لیے بخاری شریف کا ختم کر کے دعا کرنا یہ قرون ثلاثہ میں تھا یا بدعت ہے, صحابہ نے کیا یہ بدعت ہے؟ تو خود لکھتے ہیں حضور کے یعنی میلاد تو تھا لیکن یہاں خود مان رہے ہیں کہ بخاری نہیں تھی. یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے فتح و رشیدیہ پڑھا, کہتے ہیں قرون ثلاثہ میں بخاری تالیف نہیں ہوئی, نہیں لکھی گئی, جبکہ حدیثیں تو حضور کے سامنے کی موجود ہیں میلاد کی. اب بخاری شریف تالیف نہیں ہوئی, بخاری کا وجود نہیں تھا صحابہ کے دور میں مگر اس کا ختم پھر بھی درست ہے. تو میں نے کہا وہ صحابہ والی قید کہاں گئی, قاعدہ تو خود ہی آپ نے ختم کر دیا. توجہ, یہ تو آپ ابا کھیل رہے ہیں, ہم بات کریں تو ہم پر قاعدہ آتا ہے, آپ کرو تو نہیں. لیکن دیکھنا یہ فرقوں کی بات نہیں ہے, میلاد حضور کی عظمت ہے جس کا ذکر ہر مسلمان نے حضور کی شان میں کرنا ہے. کہتے ہیں قرون ثلاثہ میں بخاری تالیف نہیں ہوئی تھی, نہیں لکھی گئی تھی مگر اس کا ختم درست ہے. وہ بھائی کیوں درست ہے, اس کے جائز ہونے کی دلیل کیا؟ کا ذکر خیر ہے, اچھا ذکر ہے. تو میں نے کہا پتا چلا اصل کو دیکھا جاتا ہے زمانوں کو نہیں. اگر ذکر اچھا ہو, صحابہ کے دور میں نہ بھی کیا ہو تب بھی جائز ہے, تو میلاد کیسا ذکر ہے بھائی؟
توجہ ہے میرے دوستو،
میلاد کیسا ذکر ہے. لہذا میرے دوستو بزرگو، یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں نے چند حدیثیں بیان کی، ورنہ انبھار موجود ہے. سرکار نے اپنے والدین کے فضائل بیان کیے، اپنے خاندان کے فضائل بیان کیے. بخاری شریف کی حدیث سے حضور نے فرمایا، بوئس تو من خیر قرون بنی آدم، میں بنی آدم کے بہترین لوگوں میں زمانہ در زمانہ منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ میری ولادت ہو گئی. فرمایا حضور نے، بے شک میں اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، کنانہ میں سے قریش کو چنا، قریش سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم سے مجھے چنا. سنیے آگے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، اللہ نے مجھے کرامت والی، ہائے ہائے کتنی مبارک بات کی، فرمایا اللہ نے مجھے کرامت والی پشت میں رکھا. بچہ ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے باپ کی پشت میں ہوتا ہے، پھر ماں کے رحم میں جاتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں، جن کی پیٹ میں میں رہا اصلاب الکریمہ، وہ کرامت و عزت والی پشت تھی. اللہ نے مجھے عزت والی پشتوں میں رکھا، والارحام الطاہرہ، اور وہاں سے پاکیزہ رحموں کی طرف منتقل کیا، کہ میرے ماں باپ کہ مجھے میرے ماں باپ فرمایا حتیٰ کہ مجھے میرے ماں باپ نے پیدا کیا، پس وہ دونوں یعنی ان کی پشت اور ان کے ارحام میں کوئی برائی نہیں تھی، میں پاک لوگوں سے پاک لوگوں میں آیا. یہ ہے میلاد النبی. جس کو منع کیا اس کے لیے آپ ہلا کر رہے ہیں، جس کا بیان حضور نے پوری زندگی کیا، آپ اس حدیث کو پڑھنے کے لیے ہمیں روک کیوں رہے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی میرے دوستو، آپ روک کیوں رہے ہیں؟ بات کرتے چلے جائیں تو بات اسی پر ختم ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، آگے نہیں بڑھنا، تقریر ختم ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، مل کر کہیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، میرے محبوب کی تعظیم بجا لاؤ، مل کر کہیں یا اللہ ہمیں ایسا کر دے. اے ایمان والو، میرے محبوب کی تعظیم بجا لاؤ. لے آئے مولا، فرما ثبوت دو. کیسے مولا؟ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تمہاری زبانیں بتائے گی کہ تمہارے دل میں میرے حبیب کا کتنا احترام ہے، تمہارا قلم بتائے گا کہ میرے حبیب کا کتنا احترام ہے. تمہاری سوچ بتائے گی کہ میرے حبیب کا کتنا احترام ہے. تمہارا زاویہ نظر اور فکر بتائے گی تمہارے دل میں میرے حبیب کا کتنا احترام ہے. تمہارا استدلال، تمہارا گفتگو کرنا اور تمہارا زاویہ نظر، تمہاری سوچ، تمہارے موضوع کا انتخاب، تمہارا قبول و رد بتائے گا کہ تمہارے دل میں میرے حبیب کا احترام کتنا ہے. فرما آنکھیں ان سے چوری نہ کرے، قلم ان سے چوری نہ کرے، زبان اس سے خیانت نہ کرے، مال ان سے خیانت نہ کرے. ہائے، مال دے کر نشتر پارک کے اندر بم دھماکہ کرایا گیا، ان شہداء کی قبروں پر اللہ رحمت اتارے. 62 علماء، کتنے؟ 62 علماء نے جامع شہادت نوش کیا. توجہ ہے آپ کی. اور جس نے دھماکہ کیا، پہلے رپورٹ جھوٹی بنی، ہم نے کہا مر جائیں گے اس جھوٹی رپورٹ کو نہیں مانیں گے، اس جھوٹی رپورٹ کو نہیں مانیں گے. کیا کس نے؟ جن کا ذہن بنایا گیا کہ میلاد جو کرے اس کو مار دو. جو یا رسول اللہ کہے مار دو، جو تعظیم کی بات کرے مار دو. اور اپنے وہاں کیا حال ہے؟ عاشق الہی مرٹھی نے تذکرۃ الرشید میں لکھا کہ حضرت تھانوی کے پاؤں کو دھو کر پینا اخروی نجات کا سبب ہے. یہ میں نے عبارت پڑھی، کوئی گالی نہیں لی ہے، عبارت نہ ہو. میں نے کہا اپنے مولانا کے پاؤں کو دھو کر پینا نجات کا سبب ہے، لیکن موئے مبارک کا بدنامی کرتے رہو، مذاق اڑاتے رہو، ملا شریف کا مذاق اڑاتے رہو، کوئی روکنے والا نہیں. میرے دوست، طنز نہیں تھا آج کا درس، طنز نہیں تھا. معاشرے کی سلگتی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے ایک کوشش کی ہے کہ میرے دوستو بزرگو آئیں، میں اور آپ نبی پاک کی عظمت کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں. یہ امت مولویوں پر جمع نہیں ہوگی، یہ امت اگر جمع ہوگی تو نام مصطفیٰ پر جمع ہوگی. اور نام مصطفیٰ پر جمع کرنے کا ایک ہی کوز ہے، وہ ہے میلاد النبی، سیرت النبی. بولو سبحان اللہ. ہم سیرت کے خلاف نہیں، لیکن تجھے میلاد سے چبھن کیوں ہے؟ سیرت بائیوگرافی کو کہتے ہیں، جب برت ہی نہیں ہوگی تو بائیوگرافی کیسے آئے گی؟ تو سیرت کا، بائیوگرافی کا پہلا چیپٹر ہی برت کا ہوتا ہے، انسسٹر، خاندانوں کا ہوتا ہے. اور وہ سیرت کا پہلا باب ہی میلاد النبی ہوتا ہے. میرے پاس ایک بچہ آیا کتاب لے کر, کہ لگا یہ سیرت کی کتاب ہے, اس میں میلاد کہاں پر لکھا ہے؟ میں نے دیکھا 100 صفحے اس نے باندھے ہوئے تھے اور آگے بیان تھا کتاب تجارت کا. میں نے کہا بیٹا یہ کتاب یہ کون سا صفحہ ہے؟ کہنے لگے انکل یہ 100 ہے 100. میں باہر ملک میں تھا تو میں نے کہا بیٹا کتاب 100 نمبر سے شروع ہوتی ہے پہلے سے؟ کہنے لگے نہیں وہ پیج 1 سے ہوتی ہے. تو میں نے کہا یہ کس نے؟ کہنے لگا جنہوں نے دیا انہوں نے باندھ کر دیا. میں نے کہا بیٹا اس کو کھولو, اجازت لو کھولو اس کو. انہوں نے کھولا. اب جب کھولا تو پہلا صفحہ تھا اس میں موجود تھا وہ اس تو من خیر قرون من بعدم, میں پاک لوگوں سے پاک لوگوں میں منتقل ہوتا رہا. اللہ نے قریش میں بنو ہاشم کو چنا اور بنو ہاشم میں مجھ کو چنا. میں نے کہا جو سرکار کے خاندان کا ذکر ہے نا بیٹا یہی میلاد ہے. دیکھو حضرت عبداللہ کا ذکر آ گیا, سرکار کے دادا کا ذکر آ گیا, قبیلہ قریش کا ذکر آ گیا, حضرت مدر کا ذکر آ گیا, حضرت کنانہ کا ذکر آ گیا. اللہ کا حضرت کنانہ وہ تھے جن کو دیکھنے کے لیے سرکار کے دادا 2000 میل سے اس زمانے میں لوگ صرف آپ کا چہرہ دیکھنے آتے تھے. یہ بزرگ شخصیات, بولو سبحان اللہ. حضرت ہاشم کون تھے؟ حضرت عبد المطلب کے والد گرامی. حضرت ہاشم قیصر روم کی ایک لوتی بیٹی, اور قیصر روم کون تھا؟ آدھی دنیا کا مالک, رومن امپائر. اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ میری بیٹی کی شادی ہاشم سے. سرکار کے خاندانوں کا عروج زمین شر سے لے کر غرب تک وہ تھا. بولیے سبحان اللہ. حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ نے, تو میں نے کہا بیٹا یہ صفحہ نمبر 1 پر جو خاندان کی عزت ہے نا, ہاں, میں نے کہا کسی خاندان کو یہ عزت نہیں ملی. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل نے کہا قلب تو مشارق الارض و مغاربہا, میں نے زمین کو چپا مار مار کر دیکھا, کوئی خاندان آپ کے خاندان کی طرح عزت والا نہیں ملا اور کوئی آپ جیسا نہیں ملا. بولو سبحان اللہ. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. بم دھماکے ہو رہے تھے. میں امریکہ میں تھا, برف باری میں, میں نیویارک میں تھا اور میں نے کچھ پوسٹیں دیکھی. اس زمانے میں بڑے بم دھماکے ہو رہے تھے, یمن کے اندر بم دھماکہ, لیکن لوگ جلوس میں نکل رہے ہیں, افغانستان میں نکل رہے ہیں. اس وقت رات کا اندھیرا اور سنو, سخت قسم کی سنو تھی, یوں سمجھیے گھٹنوں تک برف باہر تھا, اور میں دیکھتا تھا مجھ سے پسینہ چھوٹ رہا تھا کہ اتنی بڑی دہشت گردی, لیکن افغانستان میں لوگ نکل رہے ہیں جلوس میں, یمن میں نکل رہے ہیں, فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ لگا کر نکل رہے ہیں. میں سٹپٹا گیا. میں نے کہا اس کو, اس منظر کو یا اللہ میں کیسے سمجھوں. اس وقت امام کا یہ شعر میرے کان میں بجنے لگا کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, اے کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے, کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.